بردنا. الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. سورة طلاق کی آخری آیات ہیں. اللہ وہ ذات ہے جس نے سات آسمانوں کو اور زمین کو بنایا، اتنی ہی زمینوں کو، اور آسمانوں اور زمینوں کے درمیان میں اللہ کے احکامات نازل ہوتے ہیں. لتعلموا، تاکہ تمہیں یقین آ جائے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اور اللہ تعالی تمام چیزوں، اللہ تعالی کا علم تمام چیزوں کو محیط ہے. اس آیت پر بیان چل رہا تھا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو بنایا اپنے تعارف کے لیے، اپنا انٹروڈکشن کروانے کے لیے. تو اللہ نے اپنے تعارف میں اپنی دو صفتوں کو بیان کیا ہے، ایک علم اور ایک قدرت، کہ وہ طاقتور بہت ہے اور کوئی بھی چیز اس کے علم سے پوشیدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے 99 نام تو قرآن و سنت میں ایسے ہیں جن کے یاد کرنے پر جنت کی بشارت ہے. یہ وہ تو 99 نام ہیں، نام تو اللہ کے بہت سارے ہیں. ان ناموں میں سے ایک نام قادر یا قدیر اور ایک نام علیم. اللہ کا ایک نام تو وہ ہے جو عالمی نام ہے، عالم، اور باقی نام ہے صفاتی نام. عالم میں اور صفت، فرق کیا ہوتا ہے عالمی نام میں اور صفتی نام میں؟ علم کہتے ہیں، علم اس اسم کو کہتے ہیں جو کسی خارجی قرینے کے بغیر کسی ذات معین پر دلالت کرے. اوپر سے گزر گیا ہوگا، مجھے پتہ ہے ایک لفظ سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، جانتا ہوں، لیکن پہلے اصطلاحی تعریف آ جائے. جو کسی خارجی قرینے کے بغیر کسی ذات معین پر دلالت کرے، یہ عالم کی تعریف ہے. لیکن یہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئی، اس کو آسان لفظوں میں واضح کروں گا. علم کہتے ہیں جب کسی کا کوئی نام پڑ جاتا ہے تو اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ جو نام ہے نا، اس کے جو اصل میننگ تھے وہ اس میں موجود ہیں بھی یا نہیں ہیں. اب دیکھو، کسی کا نام ہے ستار، کسی کا نام ہے غفار، کسی کا نام ہے طارق، کسی کا نام ہے عامر. ہم جب ستار کو ستار کہہ کے بلاتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ وہ اس میں ستار والا معنی. ستار کسے کہتے ہیں؟ پردہ ڈالنے والا، گناہوں کو چھپانے والا، دوسروں کے عیبوں کو چھپانے والا. اب جب ستار بھائی پیدا ہوئے تو والدین نے ان کا نام ستار رکھ دیا، یہ سوچ کے کہ شاید اس کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے کہ یہ لوگوں کے عیب پر پردہ ڈالے گا. لیکن محترم کا کام کیا ہے؟ سارا دن لوگوں کی پردہ دری، سارا دن غیبتیں، چغلیاں، پھر بھی ہم جب اسے بلائیں گے تو کیا کہیں گے؟ ستار بھائی. اب عربی میں کوئی عربی ہم سے سوال کرے کہ آپ اس کو ستار کیوں کہہ رہے ہو، یہ تو ساتر بھی نہیں ہے. ساتر کا معنی پردے ڈالنے والا، گناہ پر، ایپ پر، اور ستار مبالغہ ہے، یعنی ہوتا ہے نا گڈ، بیٹر، بیسٹ، تو سپرلیٹیو ڈگری ہے، سب سے بہت زیادہ ایپ چھپانے والا. تو یہ تو بہت زیادہ کیا، تھوڑے سے بھی ایپ نہیں کسی کے چھپاتا، اس کو تو ساتر بھی نہیں کہنا چاہیے، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ستار بھائی. تو ہم کہتے ہیں بھائی ان کا نام یہی ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ ان کا نام یہی. اب اس نام میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ صفت پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی, بس اس کا یہ اس کو کہتے ہیں علم, علم علم پڑ, یعنی جس کو ہم اردو میں نام کہتے ہیں, انگلش میں ناؤن نہیں کہتے. ایک تو کامن ناؤن ہوتا ہے, کامن ناؤن سے ہٹ کے کہ کراچی ہے, لاہور ہے, پراپر ناؤن کہتے ہیں اس کو, یا کیا کہتے ہیں اللہ عالم. تو جو بھی کسی کا ایک نام پڑ جاتا ہے, اب جو وہ پڑ گیا نام, اب اس میں وہ چیز پائی جائے یا نہیں پائی جائے, ہم نے اسے اس نام سے پکارنا ہے. پٹھان بچوں کے نام رکھتے ہیں اپنے, بہادر خان, قیامت خان, بہادر خان. ایسے ایسے لوگ میں نے نام بہادر خان دیکھا ہے جن میں بہادری کے علاوہ سب کچھ پایا گیا. میں بتاتا ہوں نا, ہمارے یہاں ایک بندے آئے, ان کا نام تھا قیامت خان. ایک صاحب نے بتایا قیامت آئی ہے, کیونکہ ہمارے جو پٹھان بھائی جو زیادہ اچھی اردو نہیں جانتے, وہ آیا کو آئی بھی کر دیتے ہیں, قیامت آئی ہے. تو وہ قیامت خان کو کیا کہہ رہے ہیں, عجب خان. عجب خان کا مطلب عجیب. جب یہ بچہ پیدا ہوا تھا تو حالانکہ اس میں کوئی عجوبے والی چیز نہیں تھی, دو ٹانگیں تھیں, دو ہاتھ تھے, دو ناک, دو آنکھیں تھیں, ایک ناک تھی, ساری چیزیں نارمل, لیکن نام کیا رکھ لیا, عجب خان. کیوں رکھا؟ تاکہ اس میں یہ چیز پیدا ہو جائے نا کہ ایسے عجیب و غریب کارنامے انجام دے کہ لوگ کہیں واقعی عجب چیز تھی بھائی یہ. تو سمندر خان, دریا خان, تو یہ مختلف نام جو لوگوں کے رکھے جاتے ہیں یہ ان کی پہچان بن جاتی ہے. اور کچھ نام ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے اندر وہ صفت پائی جاتی ہے, اس لیے لوگ ان کو وہ لقب دے دیتے ہیں. قائد اعظم کو قائد اعظم کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ پاکستان بنایا, قیادت کی, ٹھیک ہے نا. اور علامہ اقبال کا ایک نام ہے علامہ, علامہ لقب کیوں؟ علم کا سمندر, ٹھیک ہے نا. ایسے ہم لوگوں کے مختلف نام رکھ دیتے ہیں. کوئی واقعی بہادر ہو تو اس کا نام بہادر خان بھی رکھ دیا جاتا ہے. یار وہ تمہارے محلے کا بہادر خان نہیں, وہ بدماش. تو بدماش اس کا نام پڑ جاتا ہے. یہ نام جو پڑا ہے نا, اسے اس لیے پڑا ہے کہ اس میں بدماشی پائی جاتی ہے. جب تک بدماشی رہے گی اس کو بدماش کہیں گے, جس دن اس کی غنڈہ گردی ختم ہوئی تو اب بدماش کہنا لوگ بند کر دیں گے. تو عالم کیا ہوتا ہے؟ جس میں صفت نہیں دیکھی جاتی. دوسری بات یہ کہ بعض دفعہ کسی کا نام کسی کی صفت کی وجہ سے رکھا جاتا ہے, لیکن پھر وہ جب نام پڑ جاتا ہے نا, رکھتے ہوئے تو یہ دیکھا تھا کہ اس میں صفت ہے, یہ بعد میں پھر نہیں دیکھا جاتا. مثال کے طور پر ایک آدمی بہت بڑا بہادر تھا تو محلے والے اس کو بہادر خان کہہ کے بلانے لگے, بہادر خان. اب اس کا نام بہادر خان پڑ گیا ہے, اب چاہے اس میں بہادری ہو یا نہ ہو, لیکن لوگ کیا کہتے ہیں, بہادر خان. یہ میں اتنی لمبی تفصیل اس لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ اللہ کے نام کا مطلب سمجھ میں آئے. تو اللہ کا جو اصل نام ہے, جو علم ہے, وہ کیا ہے؟ اللہ. وہ کیا ہے؟ اللہ. باقی جتنے اللہ کے نام ہیں, الرحمن, الرحیم, غفار, ستار, منان, حنان, کریم, علیم, یہ سارے صفتی نام ہیں. یعنی یہ صفات اللہ کی ذات میں چونکہ پائی جاتی ہیں, اس لیے اللہ کو رحمان بھی کہا جاتا ہے کیونکہ رحمت پائی جاتی ہے اس میں. غفار بھی کہا جاتا ہے کیونکہ گناہوں کو بہت معاف کرنے والا ہے. ستار بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں وہ لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے. اگر اللہ عیب ظاہر کر دے نا, کسی کی بھی عزت دنیا میں نہ ہو, پھر سب کے عیبوں کو چھپا دیتا ہے وہ. بہت کم چیزیں ظاہر ہوتی ہیں, زیادہ تر تو چھپا دیتا ہے وہ. یہ سب اللہ کی صفت. اور اللہ کی کوئی بری صفت نہیں ہے, تبھی فرمایا وللہ الاسماء الحسنا, اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں, فادعوہ بہا, انہی ناموں سے پکارو. یہاں نام سے کیا مراد ہے؟ صفاتی نام. اب یہاں ایک چھوٹی سی علمی بات بتا دوں میں آپ کو, صفاتی ناموں کی کوئی انتہا نہیں ہے. اور یہ عربی میں بھی ہو سکتے ہیں, انگلش میں بھی ہو سکتے ہیں, اردو میں بھی ہو سکتے ہیں. کیونکہ کسی کی صفت کو ہائی لائٹ کرنا ہے نا آپ نے, انگلش میں بھی کر سکتے ہو, اردو میں بھی کر سکتے ہو, پشتو میں بھی کر سکتے ہو. اب فارسی میں کہتے ہیں پروردگار. کیا کہتے ہیں؟ پروردگار. حالانکہ آپ نے جو قرآن کے پہلے صفحے میں 99 نام لکھے ہیں نا, ان میں پروردگار کہیں بھی نہیں لکھا ہوا.
اب کوئی یہ کہے کہ اللہ کو پروردگار کے نام سے پکارنا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ تو قرآن و حدیث میں کہیں اس کا تذکرہ نہیں ملتا، تو یہ غلط ہو جائے گا. کہا جائے گا بھائی قرآن و حدیث میں اللہ کے ناموں میں سے ہمیں ایک نام ملتا ہے رب، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. تو رب کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ پروردگار. ٹھیک ہے، پروردگار بھی کہہ سکتے ہیں آپ، اور صبح شام لوگ کہتے ہیں. انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ گاڈ، خدا کو. جو بھی معبود ہوتا ہے نا اسے کیا کہتے ہیں؟ الہ، معبود، اس کو گاڈ کہتے ہیں. تو اسی طرح یاد رکھو فارسی کا ایک لفظ ہے خدا، یہ بھی گاڈ کا ترجمہ ہے. خدا کا مطلب جو اپنی ذات خود سے ہو، خود یعنی کسی غیر کا محتاج نہ ہو. اللہ تو ہے نا خود سے ہے نا، اس کو کسی نے نہیں بنایا. تو ہمارے ہاں بعض علماء ہیں جو بہت سخت شدت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو خدا کہنا جائز نہیں ہے، یا نامناسب ہے، یا جو ہے نا وہ غلط ہے. یہ غلط ہے، اللہ کو خدا کہنا بھی جائز ہے، گاڈ کہنا بھی جائز ہے، اور بھی کسی زبان میں کوئی لفظ اللہ کے لیے پروردگار ہے، یہ سب جائز ہے. اس لیے کہ یہ سب جو ہے نا اللہ کے صفاتی ناموں کے دوسری زبانوں میں ترجمے ہیں. صحیح ہے نا، قیوم، ہر چیز کو تھامنے والا. اب اگر ہم اسی کو انگلش میں کہتے ہیں، اسی کو اردو میں کہتے ہیں، اسی کو پشتو میں کہتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے. جیسے پروردگار کہا جاتا ہے نا، تو ایسے ہی خدا کا لفظ بھی ایسا لفظ ہے کہ بعض حضرات، اس پہ ان کی تحقیق ہے، میں میری کوئی اوقات نہیں ہے کہ میں علماء کے جو ہے نا کوئی وہ ایسی بات کروں کہ میری رائے ہے. ایک دلیل سے ایک بات سامنے آئی، کیونکہ ایک بات بہت زیادہ چل رہی ہے، خدا کہنا غلط ہے غلط ہے غلط ہے. تو بعض علماء کا ایک مزاج ہوتا ہے، وہ ایک ذوق ہوتا ہے. پھر بعض علماء کو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مستحب کے درجے میں ہوتی ہیں، لیکن ان کو ایک اللہ سے محبت، اللہ سے ایک تعلق ہوتا ہے، کس کی وجہ سے وہ اس کو بہت زیادہ برا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. بعض چیزیں بذات خود غلط ہوتی ہیں مگر اس کی بنا درست ہوتی ہے، یعنی جس بنیاد پہ کہیں جا رہی ہوتی ہیں بنیاد صحیح ہوتی ہے. تو لفظ خدا کا استعمال بھی اللہ کے لیے جائز ہے، کوئی حرج نہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ اللہ کا سب سے اچھا نام کیا ہے؟ اللہ. اور عربی میں اللہ کو اس کی صفت سے پکارنا یہ زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ بہتر ہے. بعض حضرات لفظ خدا کے بارے میں تحقیق بھی کرتے ہیں کہ لفظ خدا یہاں سے نکلا ہے، اصل میں تو یوں تھا، یہ یوں بجوڑ کے بنایا. جہاں سے بھی جو لفظ نکلا ہو، لغت یہ دیکھتی ہے کہ اب کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے. یہ اتنی پیچیدگیوں میں جانا نا کہ وہ 1900 میں یہ لفظ ایجاد ہوا تھا، پھر پنڈت جی کے لیے استعمال ہوا، پھر پادریوں کے لیے آیا، پھر فلانے کے لیے آیا، یہ جو بھی تھا غلط معنی میں اصل میں وہاں سے چل کے آیا. بھائی آیا، اب کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے؟ اب دیکھا جائے گا نا، کسی بھی جب واضح لغت، جسے کہتے ہیں نا لغت بنانے والا، وہ بعض دفعہ کسی لفظ کو کس لیے بناتا ہے لیکن بعد میں اس کے معنی کچھ اور. اس کی مثالیں جیسے صلاواتیں، ہم کہتے ہیں نا مجھے اتنی اتنی صلاواتیں سنا کے گیا یار، اتنی اتنی صلاواتیں. اب صلات کا لفظ عربی میں نماز کے لیے، دعا کے لیے، اس کی جمع آتی ہے صلاوات. آتی ہے کہ نہیں آتی؟ کتنا مبارک لفظ ہے، اور ہم اس کو گالیوں کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، صلاواتیں سنا کے چلا گیا. اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ ناجائز ہے، نماز کے معنی کو گالیوں میں استعمال کر رہا ہے بھائی، کیسے؟ اصل میں یہ لفظ جو گالیوں کے معنی میں آیا نا، یہ اس لیے آیا طنز کرنے کے لیے، طنز کرنے کے لیے. صلواتیں اصل میں کیا، اچھی اچھی باتیں کر کے بھی آئی، لیکن جب کسی پہ طنز کرنا ہوتا تھا نا، گالیاں دے کر گیا ہے، تو اس کو لوگ کہتے تھے صلواتیں سنا کے، یعنی وہ فوراً طنز کہے گا کہ میں نے اصل میں تو صلواتیں نہیں سنائی، میں نے تو گالیاں دی ہیں، لیکن اس کو طنزیہ معنی میں. پھر یہ اتنا کامن ہوا طنز کے معنی میں کہ اب لوگ یہ بھول گئے کہ اصل میں کس کے لیے تھا، اب یہ گالیوں ہی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو کوئی بات نہیں، لغت نے اس کو گالیوں کے معنی میں. میں نے وہ بیان کیا تھا نا لفظ حلیم کا استعمال، اس پہ ایسے میں سارے حلیم نہیں کھاؤ، دلیم کھاؤ، دلیم. ایک صاحب مجھ سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں، کیا دلیم کھانا جائز ہے؟ میں نے کہا یہ ہوتا کیا ہے بھائی، دلیم کھانا، دلیم. میں نے کہا یہ ہوتا کیا ہے؟ اب وہ بتائی دے رہا کافی دیر بعد، کیونکہ اس کو یہ سکھایا گیا کہ گستاخی ہو جائے گی اگر حلیم، حلیم تو اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. تو وہ جناب، اس نے جناب وہ پھر بڑی مشکل سے ہاتھ سے حلیم نکالا نا، ٹھیک ہے، اور لکھ کے بھیجا مجھے حلیم کھانا. تو میں نے کہا حلیم بولو نا، دلیم کیا ہوتا ہے؟ حلیم تو اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. میں نے کہا وہ عربی میں ہے, اردو میں اللہ کے نام نہیں, وہ دیو کا نام ہے اردو میں. اور جب اردو میں حلیم کا لفظ استعمال ہوتا ہے کھانے پینے کی چیز کے لیے, تو کسی کا ذہن بھی اللہ کے ناموں کی طرف نہیں جاتا, اس میں کوئی گستاخی نہیں, کسی کا ذہن بھی نہیں جاتا اس طرف, سب یہی سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ یہی بگاؤ, کہیں بھی نہیں جاتا. اس کی پھر میں نے کچھ مثالیں دی. دیکھو عربی میں موسیٰ کا لفظ موسیٰ, یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا کہ نہیں ہوا قرآن میں, لیکن عربی میں موسیٰ اس طرح کو بھی کہتے ہیں بلیڈ جس سے سر مڈاتے ہیں. تمام فقہ کی کتابوں میں بڑے بڑے فقہا نے بلیڈ کے لیے لفظ موسیٰ استعمال کیا, اسپیلنگ بھی وہی ہے جو, لیکن یہ گستاخی کیوں نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ جب سر مڈاؤ تو, جو فقہا یہ مسئلہ یہاں بیان کرتے ہیں کہ جس آدمی کے سر پہ بال ہی نہ ہو وہ عمرہ کرنے کے بعد احرام کیسے کھولے گا, ہیں وہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں, وہ کیسے بال کٹوائے گا؟ تو لفظ استعمال ہوتا ہے اجرائے موسیٰ کافی ہے, یعنی اس کے سر پہ موسیٰ پھیر دیا جائے. اب آپ کو یہ اس لیے عجیب لگ رہا ہے کہ آپ عربی کے اس لفظ سے واقف نہیں ہیں, لیکن اگر آپ عربوں میں رہیں گے تو پھر آپ کو جب کوئی کہیں گا بھائی موسیٰ لاؤ, موسیٰ کو خریدو, موسیٰ کو بیچو, تو آپ کی قطن حضرت کلیم موسیٰ کلیم اللہ کی طرف توجہ نہیں جائے گی, کیونکہ اتنا کامن, جیسے ہم کہتے ہیں آج ہم نے حلیم پکایا, کہیں بھی دماغ نہیں جاتا اس طرف کے اللہ کے ناموں میں سے کسی نام کے, خدا نخواستہ گستاخی ہو رہی ہے. یہ گستاخی نہیں ہوتی اس میں, خام خام اپنے زبانوں کو تبدیل کرنا, اس کو گھمانا پھرانا. یہ ٹائی کے بارے میں بھی بعض حضرات کہتے ہیں کہ ٹائی جو ہے نا وہ, ہم تو یہ فتویٰ آج کل دیتے ہیں نا کہ ٹائی کا استعمال جائز ہے, اگرچہ خلاف اولا ہے, بہتر نہیں ہے مگر جائز ہے. دفتروں میں لوگوں کو ٹائی کی ضرورت ہوتی ہے, بعض اسکولوں میں یونیفارم میں ٹائی ہے, اب اس کو ناجائز کہنا شروع کر دیں اس میں لوگ حرج میں پڑ جاتے ہیں. اور جو ناجائز کہتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں, بھائی غیر مسلموں سے مشابہت پائی جاتی ہے. اس کا جو فقیہ ہے نا, جو مفتیان کرام ہیں, جن کو جن کی فیلڈ ہی یہی ہے دن رات فقی مسائل پہ بحث کرنا, میں نے عرض کیا تھا نا کہ علماء کے بھی مختلف درجات ہوتے ہیں, کچھ خطیب ہوتے ہیں, کچھ محدث ہوتے ہیں, اور کچھ مسائل ہی کا کام کرتے ہیں. تو مسئلہ انہیں علماء سے پوچھنا چاہیے جو تحقیقی مسائل ہوتے ہیں, جو باقاعدہ مفتی ہوں, جو اس لائن میں لگے ہوئے ہوں, وہ جانتے ہیں کہ بھائی حقیقت کیا ہے اور کہاں کہاں معاملے میں اشتباہ آ جاتا ہے. اب وہ علماء کیا کہتے ہیں, بھائی ٹائی کا استعمال خلاف اولا ہے مگر جائز ہے. جائز اس لیے ہے کہ ناجائز کیوں تھا, ناجائز اس لیے تھا کہ لباس میں غیروں کی مشابہت حرام ہے, صحیح ہے نا؟ اور تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ جب کوئی لباس اس مسلمان قوم میں اتنا رواج پکڑ جائے کہ اس میں غیر کی مشابہت ختم ہو جائے تو پھر وہ حرام نہیں رہتا. اس کی مثالیں بہت ساری ملتی ہیں. میز کرسی پہ کھانا کھانا, ہندوستان کے قدیم علماء اس کو ناجائز کہتے تھے, کیونکہ مسلمانوں میں میز کرسیوں پہ کھانا کھانے کا بالکل بھی رواج نہیں تھا. جب انگریز نے ہندوستان پہ قبضہ کیا تو صرف انگریز لوگ یہ کام کرتے تھے, ٹیبل اور کرسیوں پہ بیٹھ کے کھانا کھایا کرتے تھے. تو اگر کوئی مسلمان یہ کام کر رہا ہوتا تھا تو لوگ کہتے تھے یہ کن سے متاثر ہے, گوروں سے, یہ بھی عیسائی لگ رہا ہے, فرق نہیں ہوتا تھا. لیکن وہ اتنی پھیل گئی, وہ برائی کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں اس کو, کہ اس کے بعد یہ مشابہت ختم ہو گئی. اب مسلمانوں میں اتنا رواج آ گیا ہے کہ آپ ہوٹلوں میں سب میز کرسی پہ ہی کھاتے ہیں, کبھی دیکھنے میں یہ نہیں لگے گا کہ یہ ہندو ہے یا یہ عیسائی ہے. تو دیکھنے میں عیسائی نہ لگو اس وجہ سے حرام تھا, اب یہ کام کر کے آپ دیکھنے میں مسلمان ہی لگ رہے ہیں. تو پینٹ شرٹ کو بھی علماء نے ناجائز کہا تھا ابتدا میں, کیونکہ پینٹ شرٹ صرف غیر مسلم پہنا کرتے تھے. جب مسلمانوں میں پینٹ شرٹ کا رواج بڑھ گیا تو وہ کیا ہو گئی, حلال ہو گئی, اس لیے کہ اب وہ غیر مسلموں کا لباس رہا نہیں, وہ کامن لباس بن گیا. اس کو دیکھ کے کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ نان مسلم ہے, بلکہ ممکن ہے کہ وہ چار مہینے لگا کے آیا ہو, ٹھیک ہے نا, آتے ہی پینٹ پہن لی ہو, ٹھیک ہے, عام لوگوں سے اچھا مسلمان ہو. یہ اب انگلینڈ میں, یو کے میں, امریکہ میں تو سارے مسلمان یہ پہنتے ہیں. بہتر یہی ہے کہ شلوار قمیض پہنے, مسلمانوں کا متواتر لباس چلا رہا ہے, ناجائز نہیں ہے. بیائینی ہی یہی علت ٹائی میں بھی پائی جاتی ہے. بھائی ٹائی کسی زمانے میں غیر مسلموں کا شعار تھا, اب یہ پوری دنیا کا ایک کامن ڈریس بن گیا ہے. اب تو چائنا والے بھی پہنتے ہیں, اب تو جاپان والے بھی پہنتے ہیں, اب تو جناب رشیا کے لوگ بھی پہنتے ہیں. اب یہ عیسائیوں کی مشابہت نہیں ہے, مسلمان بھی پہنتے ہیں. ہاں یہ میں عرض کر رہا ہوں, اب جو ہے ساری دنیا کی ساری قومیں پہن رہی ہیں. اب بعض علماء اس پہ یہ اشکال کرتے ہیں کہ بھائی ٹائی جو بنائی گئی تھی نا وہ سلیب کو ظاہر کرنے کے لیے، پھر اس میں تحقیقی حوالے پیش کیے جاتے ہیں کہ وہ سن فلاں میں ایسا ہوا تھا، اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ سلیب کے لیے جو ہے نا پہلے وہ گلے میں سلیب لٹکاتے تھے، تو اس کا بھی یہی جواب ہے، یہ تھا، یہ کیا ہے تھا، اب نہیں ہے. اب ٹائی سے سلیب کا ذرہ برابر بھی تصور نہیں آتا کسی کے دماغ میں، کیونکہ سلیب کے مخالف تو سب سے زیادہ یہودی ہیں، یہودی بھی ٹائی پہنتے ہیں، کیونکہ اب ٹائی کے جس مقصد کے لیے بھی ٹائی کو ایجاد کیا گیا ہو ماضی میں، جب تھا اس وقت وہ غلط تھا، اب کسی کا دماغ بھی اس طرف نہیں جاتا. اب جو پوری دنیا میں ٹائی استعمال کی جاتی ہے وہ تھوڑا سا شو بازی کے لیے، جو ہے نا ایسے کر کے سیٹ کرنے کے لیے دیکھنے میں لگے کہ بھائی اوپر سے گلا بند ہے، ٹھیک ہے نا، خواتین کے گلے کھلے ہوئے ہیں اور آدمیوں کے گلے بند ہوئے ہیں، الٹی کہانی چل رہی ہے، شو مارنے کے لیے ایک تھوڑا سا پراپر ڈریس ہے. اب اس کو ناجائز نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ جو بنا تھی وہ کیا ہو گئی، وہ تھی اب نہیں ہے. وہ تھی پہ میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں نا، ایک آدمی کی عادت تھی کہ ہر چیز کو ٹھوکر مار کے پوچھتا تھا یہ کیا ہے. تو ایک پٹھان جو ہے نا گٹری میں شیشے کے برتن، نازک برتن ہوتے ہیں، وہ لے کے باندھ کے جا رہا تھا بیچنے کے لیے، آوازیں لگا رہا تھا گلاس اتنے روپے کا، پلیٹ اتنے روپے کی. تو ایک سیٹھ نے، اسی سیٹھ نے اس کو بلایا، لکھو یہاں پہ کیا ہے مجھے دکھاؤ. تو جب اس نے رکھا تو ٹھوکر مار کے پوچھا یہ کیا ہے، زور سے ٹھوکر ماری، پوچھا یہ کیا ہے. تو پٹھان بھائی بےچارا کہتا ہے نہیں تھا، ہے نہیں تھا. اب جب ٹھوکر لگ گئی نا اب کچھ بھی نہیں ہے، نہ تو کلاس سے ٹھوکر مار دی، ہے نہیں. تو جو بھی یہ کہنا یہ سلیب کا ہے یا فلانا ہے، تو بھائی ہے نہیں، یہ کیا تھا، اب نہیں ہے. ہم تو اب کو دیکھیں گے اب کیا ہو رہا ہے. اس کی ایک اور دلیل دوں، دلائل دماغ میں آتے ہیں پھر آنا شروع ہوتے ہیں. دیکھو یہ ہم کہتے ہیں سنڈے منڈے ٹیوزڈے وینسڈے تھرسڈے فرائیڈے سیٹرڈے، یہ سارے در حقیقت ان ستاروں کے نام ہیں جن کی پوجا کی جاتی تھی. سنڈے سورج کا دن، جس دن سورج کی عبادت ہوتی تھی اس دن کو سورج کے پجاری کیا کہتے تھے، سنڈے. سورج کو سن کہتے ہیں نا، یہ کچھ اور کہتے ہیں بھائی، سورج کو کیا کہتے ہیں، سنڈے، سورج کی عبادت کا دن. تو بتاؤ کسی دن کو ہمارے لیے سورج کی عبادت کا دن کہنا جائز ہے بھائی؟ منڈے، مون ڈے سے نکلا یہ، مون کسے کہتے ہیں، چاند کو. جس دن چاند کی عبادت ہوتی تھی اسے کیا کہا جاتا تھا، مون ڈے. منڈے پھر مون ڈے ہوتے ہوتے کیا بن گیا، منڈے بن گیا. جیسے جبل الطارق جو تھا نا وہ جبرالٹر بن گیا، ٹھیک ہے نا، انگریزوں نے اس کو جبرالٹر بنا دیا، جبل الطارق. طارق بن زیاد نے جو پہاڑ پہ پڑاؤ ڈالا تھا اور فتح کیا تھا اس کو جبل الطارق کہا جاتا تھا، وہ کیا بن گیا، جبرالٹر. اسی طرح یہ امیر البحر جو تھا نا، عربوں نے جب، مسلمانوں نے حضرت معاویہ نے جو بحری بیڑا پہلا تیار کیا، اس کے امیر کا نام تھا، اس کو امیر کا لقب تھا امیر البحر. تو انگریزوں نے یہ نیوی جو ہے نا یہ مسلمانوں سے سارا سیکھا ہے، یہ نیوی کا پورا سسٹم جہازوں کا. تو انگریزوں نے اس کا نام رکھا ایڈمرل، یہ کہاں سے نکلا ہے، امیر البحر سے. وہ امیر البحر ہوتے ہوتے کیا بن گیا، انگلش میں آیا تو ایڈمرل بن گیا، وہ امیر البحر سے ایڈمرل ہو گیا. تو اسی طرح یہ جو لفظ ہے نا، کیا نام ہے، مون ڈے سے کیا بن گیا، منڈے. ٹیوزڈے وینسڈے تھرسڈے یہ سارے دیوتاؤں کے نام ہیں. اگر آپ سرچ کریں نا، یہ جو بدھ مذہب کو ماننے والے، یہ سب دیوتاؤں کی، ان دنوں میں ان دیوتاؤں کی پوجا ہوتی تھی. اب ہم کہیں کہ سنڈے کو سنڈے کہنا جائز نہیں ہے، تو چلو بھائی انگلش میں نہیں کہو، اردو میں کہنا پڑے گا اتوار. اتوار بھی سورج کی پرستش کے دن کو کہتے ہیں، اتوار ہندی کا لفظ ہے، وہ بھی کسی دیو، یا تو سورج کو کہتے ہیں یا کسی دیوتا کو کہتے ہیں، ابھی مجھے صحیح یاد نہیں ہے. پیر وہ بھی کسی دیوتا کو کہتے ہیں، منگل بھی کسی دیوتا کو. تو اردو میں جائیں گے تو اردو، چونکہ ہندی الفاظ اردو میں بہت ہیں، تو اردو میں بھی اس کا مطلب صحیح نہیں بنتا. نہیں آ رہی میرے خیال میں، بہت مشکل ہے سمجھانا بھائی. پھر آپ کس کی طرف جائیں گے، عربی کی طرف. تو جائیں، دو دن نہیں مارکیٹ میں چل سکتے، شادی کارڈ پہ لکھا ہوگا یوم الاحد کو رات 10 بجے، پبلک فون کر کر کے پوچھے گی بھائی ابھی تک تو ہفتے کے 7 دن ہم نے سنے، یہ 8واں دن کون سا ہوتا ہے. پھر آپ کہیں گے یوم الاثنین کو میں آپ کے ہاں تشریف لا رہا ہوں، ایک نئی ٹینشن کھڑی ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی. لوگ کہیں گے ایک تو آپ کی داڑھی پہلی ہمیں ہضم نہیں ہو رہی تھی، شلوار آپ نے ٹوکنے سے اوپر کر لی وہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ٹوپی پہن لی، اوپر سے اب یہ یوم الاحد اور الاثنین، ہر دفعہ ایک نیا ترجمہ. تو بھائی چھوڑو سنڈے منڈے ہی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. اگر کوئی کہے وہ سنڈے اس لیے کہتے تھے کہ سورج کی عبادت بولے, وہ کہتے تھے, ہم نہیں کہتے. ہم سنڈے کو اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں یوم الاحد جو عربی میں جس کو احد کہتے ہیں اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں, سنڈے. انگلش میں سنڈے تو وہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہو رہا ہے نا, تو گویا اردو ہی بن گیا ہے, اردو ہی بن گیا ہے. اب سنڈے منڈے بھی اردو ہی ہے, فرائیڈے بھی اردو ہی ہے, کیا ضرورت ہے کہ وہ اتنی اس میں ٹینشن میں جانے کی. گلاس کا لفظ اصل میں انگلش کا ہے نا. اب جن کو انگلش کے سے نفرت ہے وہ بھی گلاس ہی بولتے ہیں. کیوں گلاس بولتے ہیں کہ بھائی ابھی اردو میں گلاس ہی ہے. اردو کا اصل لفظ ہے آب خورا, ٹھیک ہے. اب آپ کو انگلش سے نفرت ہے, آپ کہہ رہے ہیں میرے لیے تین آب خورے, آپ کی بیوی نے کہا کہ میرے لیے تین آب خورے ہفتہ بازار سے لے آئے. آپ جاپان تک کا سفر کر لو گے آپ کو آب خورا نہیں ملے گا. اور بیگم گلاس اس لیے نہیں کہہ رہی کہ وہ قدیم اردو سے محبت کرتی ہے. قمقمے بلب کو کہتے ہیں نا, بلب جگمگ کرتے ہوئے بلب ہوتے ہیں نا, تو قمقمہ. تو وہ ہمارے ایک دوست ہندوستان سے آئے تو انہوں نے ٹیوب لائٹ کے بارے میں کہا چمک ڈنڈا بند کر دو. میں نے کہا کیا کر دو بھائی, کہنے چمک ڈنڈا. اب ہندی میں ٹیوب لائٹ کو کیا کہتے ہیں, چمک ڈنڈا. تو چھوڑو بھائی, جب ٹیوب لائٹ ایک کامن لفظ ہے وہی چلاؤ, سمجھ میں آ رہی ہے. آپ کا کام ہے اپنی بات کو آگے. تو جو لفظ کامن استعمال, ہاں جو استعمال نہیں ہو رہے دونوں زبانوں میں, اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے اپنی زبان کو انسان ترجیح دے, اپنی زبان کو, تاکہ اپنی زبان کی حفاظت بھی رہے. یہ بھی ایک تو ہمارا فریضہ ہے نا, اپنی زبان کی حفاظت کرنا. اس سے ہماری تاریخ وابستہ ہے, اس سے ہمارا مذہب وابستہ ہے, بہت ساری چیزیں وابستہ ہیں. خیر, تو ٹائی کا بھی یہی مسئلہ ہے, اسی طرح لفظ خدا کا بھی. اب اگر کوئی کہے لفظ خدا اصل میں یوں تھا, اس میں یوں تھا, بھائی اب نہیں ہے. اب خدا کسے کہتے ہیں, گاڈ کو, پالنے والے کو, اور جو اللہ اسی کو کہتے ہیں, اردو میں یہ کہتے ہیں. ابھی جمعے کو یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ جمعے کو ایک صاحب مجھ سے بھڑ گئے, چپک گئے, کہہ رہے آپ نے بیان میں تین دفعہ خدا کا لفظ استعمال کیا ہے, بالکل غلط. اب وہ تو ہماری زبان پہ یہ لفظ چڑھا ہوا ہے. ہم کئی دفعہ, ویسے تو لفظ اللہ بہتر ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لفظ اللہ کا تو آلٹرنیٹ کوئی ہے ہی نہیں ہے, جو اللہ کا عالمی نام ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی یہ صفاتی نام ہے اللہ کا, تو اس لیے بھی جائز ہے, بہتر یہی ہے کہ لفظ اللہ استعمال کیا جائے, لیکن یہ بھی جائز. کہہ رہے نہیں, یہ تو فارسی میں تو فلانا ہے تو امکان ہے. تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کا جو صفتی نام ہے وہ صرف عربی میں ہی ہے, اردو میں ہے ہی نہیں, وہ فارسی میں ہے ہی نہیں, وہ انگلش میں ہے ہی نہیں. اس دعوے کی کیا دلیل ہے؟ اللہ کی اچھی صفت ہے, جو بھی اچھی صفت ہے اس کی آپ انگلش میں بھی تعبیر کر سکتے ہیں. موسٹ مرسیفل کہتے ہیں نا انگلش میں, ابھی ایک بالکل ایسی موسٹ مرسیفل کہنا جائز نہیں ہے. وہی رحیم رحمان کا ترجمہ ہے, موسٹ مرسیفل, بہت زیادہ رحم کرنے والا, ایسے ہی خدا کا لفظ بھی ہے. تو یہ نہیں دیکھا جائے گا یہ لفظ بنا کس معنی کے لیے تھا, اب دیکھا جائے گا کہ استعمال اس کا کس معنی میں ہو رہا ہے. سمجھ رہے ہو بات کو کہ نہیں سمجھ رہے بھائی؟ تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو اللہ کے دو قسم کے نام ہوتے ہیں, ایک ہے عالمی نام اور ایک ہے صفاتی نام. صفاتی نام جو ہم پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم, تو ان صفاتی ناموں میں اللہ نے اپنی دو صفات کے تعارف کے لیے اس کائنات کو بنایا, تاکہ تمہیں میری دو صفات کا پتہ چل جائے. ایک صفت کیا ہے؟ قدیر, قدرت والا ہوں میں. دوسری, علم میرا کامل ہے. یہ میں نے پچھلے درس میں اس کو کافی تفصیل سے بیان کیا تھا کہ دوسری صفتوں کو اللہ نے یہاں ان کو ہائی لائٹ کیوں نہیں کیا ہے. کائنات بنانے کا مقصد ان دو صفات کا ظاہر کرنا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بادشاہ میں, معبود میں ان دو صفات کا ہونا ضروری ہے, طاقت کامل ہو اور علم اس کا کامل. کیونکہ طاقت کامل نہیں ہوگی تو آپ اس کی نافرمانی سے ڈرو گے نہیں, آپ کہو گے میں بچ بھی سکتا ہوں. اور علم کامل نہیں ہوگا, طاقت کامل ہوگی تو بھی نافرمانی سے ڈرو گے نہیں, آپ بولو گے میں چھپ کے بھی کر سکتا ہوں. جب طاقت اور قدرت بھی کامل اور ایک ایک ذرے کا اسے علم بھی کامل, اب آپ بچ کے کہیں نہیں جاتے. اب رات کی تنہائیوں میں بھی اس کی عبادت کرو گے, رات کی تنہائیوں میں بھی اس سے ڈرو گے آپ. تو اللہ فرماتے ہیں میں نے یہ دو باتیں بتانے کے لیے اس کائنات کو بنایا, اور اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی ان دو صفات پر گواہ ہے. مختصر بات کر کے نا پھر آگے چلتا ہوں, تاکہ وہ پچھلے بیان کا تھوڑا سا خلاصہ ہے, کیونکہ آج کا بیان سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک پچھلے کا تھوڑا سا خلاصہ واضح نہ کر دوں. تو یہ دو صفات, قدرت اور علم, یہ ایسی چیزیں ہیں
کہ جب تک یہ ان کا استحضار نصیب نہیں ہوتا انسان کو، انسان اللہ کی فرما برداری اور اس کی اطاعت نہیں کر سکتا. تو قدرت اور علم، اب کیا ہے، کیسے کائنات دلالت کرتی ہے کہ قدرت بھی اللہ کی زیادہ اور علم، وہ یہ کائنات بتاتی ہے کہ اتنی بڑی کائنات کا پیدا کرنے والا کچھ کرنے میں کسی سبب کا محتاج نہیں. یہ ایسی اللہ کی قوت کی دلیل ہے، کیونکہ ہم یا کوئی بھی ہو دنیا میں، بڑے سے بڑے طاقتور کو لے لیں، بڑے سے بڑے سائنٹسٹ کو لے لیں، وہ کچھ کرنے میں کچھ چیزوں کا محتاج ہوتا ہے. آپ مکینک کے پاس گاڑی لے جائیں، انجن آئل تبدیل کرنا ہے، وہ سب سے پہلے اپنے انسٹرومنٹ تلاش کرے گا، بھائی پانا کہاں گیا. نہیں پانا ملے گا تو گاڑی کھڑی رہے گی، آپ کہے گا بھائی میں انگلیوں سے تو کھول نہیں سکتا اس کو، اسکرو کو، کہے گا نا. پھر وہ کیا کرے گا، انجن کھولنے کے لیے اس کو کچھ پرزے چاہیے، جو بنانے والے ہیں ان کو کچھ چیزیں چاہیے. ہر چیز کو بنانے کے لیے انسان دوسری چیزوں کا محتاج ہے، مختلف چیزوں کو جوڑ کے تیسری چیز بنا سکتا ہے، کسی شے کو وجود میں نہیں لا سکتا، وجود میں نہیں لا سکتا. ایک بات. نمبر دو، ایک شے کی صفت کو تبدیل کرنے کے لیے، ایک تو ہے نا کوئی شے وجود میں آ جائے، یہ بھی انسان کے بس میں نہیں. آج تک جتنے بڑے بڑے ماہرین دنیا میں گزرے ہیں، ایک ذرہ بھی انہوں نے تخلیق نہیں کیا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا یہ جو چیز ہے یہ تھی نہیں، بنائی میں نے. آپ کہیں گے نہیں بھائی اتنی ساری چیزیں، میں موبائل بنا دیا، گاڑیاں بنا دی، یہ تو پہلے نہیں تھی. بھائی جو گاڑی بنائی ہے نا، اس میں لوہا جو استعمال ہوا ہے وہ پہلے سے بنا ہوا تھا، اس میں جو اسٹیئرنگ ہے نا پلاسٹک کا، وہ پلاسٹک میں جو چیزیں استعمال ہوئی پہلے سے زمین میں موجود تھی، ان کو جوڑ کے. اس کی مثال ایسے جیسے آپ جب چائے بناتے ہیں تو یوں نہیں کرتے چھو منتر کیا چائے سامنے آ گئی، پتی، دودھ، پانی اور چینی کو مکس کریں گے تو ایک چوتھی چیز وجود میں آ جائے گی جس کو چائے کہا جاتا ہے. تبھی گھر میں اگر پتی نہ ہو، بیگم کو بولے چائے بنا کے لاؤ، بنائے گی؟ وہ بولے گی میں تین دن سے چیخ رہی ہوں کہ پتی ختم ہو گئی اور آپ کو چائے چائے سوجی ہوئی ہے. پھر بھی اگر آپ دوبارہ کہیں گے، پھر وہ یہی تانا دے گی، بھائی پتی نہیں ہے تو کہاں سے بنا دوں. پھر آپ تیسری دفعہ کہیں گے تو وہ چائے بنانے کے بجائے آپ کی گت بنا دے گی. پھر سمجھ آ رہی ہے، وہ چائے کا ڈبا خالی جو ہے نا پتی کا، وہ اٹھا کے آپ کے سر پہ مارے، دیکھ لو اندھے ہو نظر نہیں آتا. کتنی ماہر ہو چائے بنانے میں، مگر اس کو چائے بنانے میں وہ چار چیزوں کی محتاج ہے، پتی، دودھ، چینی اور پانی، اور پانچویں چیز ان کو مکس کرنے کے لیے اس کو توانائی بھی چاہیے. اگرچہ اس میں خود بہت توانائی ہوتی ہے، وہ اتنی غصے میں بھری ہوئی ہے، اگر وہ اس وقت اپنے سر کے اوپر رکھ لے کے اتنی تو ویسے ہی ابل جائے، لیکن پھر بھی اس کو کیا چاہیے بھائی، گیس چاہیے، چولہا چاہیے، اس میں آگ جلائے گا. جب بیگم کو غصہ آیا کرے نا تو وہ بولا کرے اپنے سر پہ رکھ لو، خود ہی پک جائے گی، چولہے پہ رکھنے کی ضرورت ہی نہیں. تو کہیں نہ کہیں سے پتی ارینج کرنی پڑے گی آپ. تو جتنے بھی اس وقت بڑے بڑے سائنسدان ہیں جو کچھ بھی بنا رہے ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو دائیں بائیں کر کے جوڑ توڑ کے بنا رہے ہیں، پیدا کسی چیز کو بھی نہیں کیا، کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کیا. دوسری بات، ایک تو پیدا نہیں کیا، کس وجہ اس کی، وہ کہتے ہیں بھائی خود سے تھوڑی ہو سکتی ہے. آپ بریانی بنواتے ہیں نا پکوان والے سے، آپ اس سے آ کے کہو بنا دو، وہ کہے گا بھائی چاول کتنا ڈالنا ہے، آپ کو چاول واول نہیں لا کے دوں گا میں، اچھا بھائی مجھے پیسے دے تو میں لاؤں گا، نا تم تو اتنے ماہر ہو تم ویسے ہی بنا دو، کہے گا ویسے ہی بنے گی، چاول بھی ہوں گے، اتنے کلو گوشت جلے گا، اتنا گھی ہوگا، ان تمام چیزوں کو مکس کروں گا، آگ پہ جلاؤں گا، پھر بنے گا. ایسی تھوڑی کچھ بنتا ہے، جبکہ اللہ نے کروڑوں خربوں چیزوں کو ایسے ہی بنا دیا، ایسے ہی بنا. سائنسدان ٹکرے مار رہے ہیں، سر پیٹ رہے ہیں، بنی کیسے. مختلف تھیوریز آتی ہیں، وہ بگ بیگ والی، اور دھماکہ ہوا اور وہ یہ ہوا تو ڈارون کا نظریہ آیا، سار جتنے نظریے سائنس نے پیش کیے خود بخود فیل ہوتے چلے جاتے ہیں، ان پر اتنے اعتراضات ہوتے ہیں. یہ ڈارون تھا نا، اس نے بڑے بڑے، وہ تو میں بتاتا رہتا ہوں، دوبارہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بندر تھا پھر یوں ہوا تو یوں ہوا تو پھر انسان بن گیا، پھر سوال پھر آگے کچھ بھی نہیں بن رہا، بریک کیوں لگائی انسان پہ. اور زیبرا جو ہے نا، زیبرا اس کے اتفاق سے اتنی خوبصورت لکیریں کیسے پڑ گئی،
مور کے پروں میں اتفاق سے ایسے رنگ کیسے بھر گئے؟ اگر یہ اتفاق سے ہے تو ہمارے گھر میں کبھی کوئی ڈسمبر اتفاق سے کیوں نہیں ہوا ٹیڑا میڑا؟ مور کے پروں کے رنگ کو دیکھو آپ، کیا یہ اتفاقی ہے؟ یہ ایسے ہی ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس میں یہ مور کے جو ہے نا وہ اتنے اتنے چھوٹے چھوٹے دماغ اللہ نے پرندوں کے پیدا کیے ہیں. اور کمال کی بات یہ ہے احسن کل شیء خلقہ، اللہ فرماتے ہیں میں خالق نہیں ہوں خلاق ہوں، صرف کسی شے کو وجود میں لانا یہ میری قدرت کی دلیل ہے، لیکن میں وجود میں نہیں لاتا، ایسا بنا کے دکھاتا ہوں کہ اس سے بہتر بنانا ممکن نہیں ہوتا. تو یہ اتفاق سے ایسی چیز بن جاتی ہے کہ اس سے بہتر بننا ممکن ہی نہیں تھی. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز اتفاق سے بن گئی؟ آپ نے کیا ہوا، گھڑی اتفاق سے بن گئی آپ کے ہاتھ میں، جو گھڑی کیسے بن گئی، ہوا چلی یوں ہوا فلانا ہوا، سوئیاں ٹھکاک سے لگ گئیں اور گھومنا شروع کر دی. ممکن ہے اس بات کو آپ مان لیں ہو گیا ہوگا بھائی، لیکن ایسی گھڑی اتفاق سے بنی ہے کہ جاپان بھی ایسی گھڑی آج تک نہیں بنا سکا ہے بھائی، اور پوری گھڑیوں کی مارکیٹ میں اس سے بہتر مل نہیں رہی. بتاؤ انسان نے انسان جیسی انسان بنائے جن کو روبوٹ کہا جاتا ہے، یہ اتفاق سے نہیں بنے. اور سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ روبوٹ خود سے نہیں بن سکتا، لیکن جو دہریے سائنسدان ہیں نا، جو کیمسٹ ہیں، جو مذہب کے انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ خود سے بن گیا. کمال کی بات ہے روبوٹ خود سے نہیں بنا، روبوٹ کے بنانے والا جو کلاکار ہے، جو سائنسدان ہے، جو روبوٹ سے بھی اچھا ہے، وہ خود سے وجود میں آ گیا. عقل کو ماتم کرنا چاہیے ایسی سوچ پہ. تبھی خدا اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَ الْأَبْصَارِ، کافر کے بارے میں یہ آیت ہے، فرمایا آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وَلَاكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں چھپے ہوئے ہیں، وہ اندھے ہو جاتے ہیں، بصیرت کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں. ایک سائنٹسٹ تحقیق کر کے روبوٹ بنا رہا ہے اور دوسرا کہہ رہا ہے یہ خود سے نہیں بنا، اس کا بنانے والا بڑا کلاکار ہے، لیکن جو بنانے والا ہے اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ بنانے والا خود سے بنا ہے، یہ خود سے نہیں بن سکتا روبوٹ، یہ پاگل نہیں ہے، بیوقوف نہیں ہے. تبھی تو شیطان ہے جنہوں نے ان کی عقلوں پہ پردے ڈال دیے ہیں. تو اللہ نے ایک ایک چیز کو بنایا اور فرمایا کہ احسن کل شیء، ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا. اب میں بتاؤں، آپ کہیں گے نہیں بھائی یہ تو بہترین کیسے بنایا. اب آپ دیکھیں جس چیز کو جس قسم کے اعضا چاہیے تھے اللہ نے بالکل ویسے ہی دیے. اس کی میں چند مثالیں دیتا ہوں آپ. پرندوں کی چونچوں پہ غور کر لیں آپ، آپ کو لاکھوں قسمیں ملیں گی پرندوں کی، کسی بھی دو پرندوں کی چونچ ایک جیسی نہیں ہوتی. نہیں یاری بات، طوطے کی چونچ کیسی ہوتی ہے؟ ٹیڑھی. اور یہ جو سارس وغیرہ ہیں ان کی چونچ لمبی. پھر ان لمبیوں میں بھی بہت ساری اقسام ہیں. میڈیکل سائنس جو ہے نا اس نے اس پہ ریسرچ کی ہے کہ جس پرندے کو جس قسم کی ڈیزائن والی چونچ دی گئی ہے نا، اس کے لیے اس ڈیزائن سے بہتر چونچ ہو ہی نہیں سکتی تھی. اس کو جس قسم کی خوراک دی گئی ہے اور جو پروسیس ہاضمے کا دیا گیا ہے، اس کے لیے دوسری قسم کی چونچ مناسب تھی نہیں. تو یہ چونچیں بھی خود بخود آ کے فٹ ہوتی گئی ہیں ان کے اوپر. لمبی والی چونچ جو ہے نا اس کے لگ گئی لک لک کے. لک لک دیکھا ہے آپ نے، سمندر کے کنارے پر لک لک ہوتا ہے، اگر اس کو طوطے جیسی چونچ ملتی بھوکا مر جاتا ہوا، کیونکہ لک لک کو مچھلیوں کا شکار کرنا ہے. اس کو اتنی لمبی چونچ دی ہے کہ مچھلیاں پانی کے اندر ہوتی ہیں، وہ اوپر سے دیکھ کے چونچ اندر گھساتا ہے اور پکڑ کے لے آتا. طوطا ہوتا نا، طوطے جیسی چونچ ہوتی ہے، اس لک لک کو پانی کے اندر ڈوبنا پڑتا، تو بجائے جانور کھانے کے خود کسی کی خوراک بن جاتا. وہ لمبی چونچ دے دی تاکہ پرندوں کے شکار میں آسانی رہے، اس کو سوری مچھلی کے شکار میں اس کو آسانی رہے. طوطے کو اللہ نے چونچ دی ایسی نوکیلی اور گھما دیا ہک کی طرح، جیسے کانٹا نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کی خوراک ایسے کترنا کترتا رہتا ہے. امرود کھلاؤ اس کے دانے بھی کتر کتر کے کھا جائے گا. اس کی خوراک اس قسم کی ہے، اس کی چونچ اللہ نے ایسی دے دی. شیر کو نوکیلے دانت دیے کیونکہ اس کی خوراک کیا ہے، ہڈیاں گوشت جبڑے پھاڑتا ہے، وہ چانپے وانپے سب الگ کر کے رکھ دے گا دو منٹ کے اندر. اس کو اللہ تعالیٰ نے پوری گرینڈر مشین جو ہے نا اس کے اندر منہ میں لگا دی ہے اس کے. اور بکری کو اللہ نے نوکیلے دانت دیے ایسے گاڑنے والے، اس کو اتنی پوری دانتوں کی بتی تھی وہ چبات اس کو چباتی رہے گی سارا دن بیٹھ کے بس جگالی کرتے رہے گی چباتی رہے گی چباتی رہے گی. اور کمال کی بات ہے اس کو جگالی سسٹم دے دیا بکری کو اور گائے جگالی پتہ کیوں کرتے ہیں ان کی خوراک ہے گھاس پھوس گھاس پھوس میں اتنے پروٹین نہیں ہوتے جتنے گوشت میں ہوتے ہیں تو بکری کی جو ریکوائرمنٹ ہے نا وہ کیا ہے کہ پھر بہت زیادہ گھاس کھانی پڑتی ہے اور شیر کو اللہ نے کیا رکھا گوشت وہ اس میں پروٹین زیادہ ہے وہ دو چار نوالے بھی دن میں کھا لے گا بہت ہے. اب بکری کو اللہ نے کیا کہا کہ بھائی تو کھاتی رہے تو پھر اتنا تیری پروٹین آئے گی جتنی زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے تو سارا دن کھانے پہ لگا دیا اس کو اب کھاتی رہتی. اب اگر اس کو چبا کے نگلنا پڑتا جیسے ہم چباتے ہیں نا کتنا ٹائم لگاتے ہیں بکری بھی پھر کیا کرتی رہتی آدھا گھنٹے میں آدھا پاؤ گھاس کھاتی بیچاری تو وہ اس گھاس سے جتنی توانائی آتی وہ ساری توانائی کو چبانے میں خرچ ہو جاتی ہے کہ اتنا کھایا نہیں جتنا چبایا ہے ٹھیک ہے نا. تو اللہ نے اسے کیا کہا گائے کو اور بکری کو چبانے پہ توجہ نہ دو ابھی فی الحال نگلنے کی کوشش کرو جتنا پیٹ میں چلا جائے تو وہ نگلتی رہتی ہے اور ہلکا سا چباتی ہے تاکہ بس پیٹ میں اتار سکے نکلتی رہتی ہے گائے بھی نکلتی رہتی ہے بھینس بھی پورے پورے کٹھے کھا جاتی ہے پورے پورے برتن کھا جاتی ہے. کھانے کے بعد جو رات کو سونے کا ٹائم ہوتا ہے نا شیر کا گیدڑ کا لومڑی کا اللہ نے کہا تم سو اور منہ گھماتے رہو. اب وہ بکری گائے رات کو بیٹھتے ہیں جتنی خوراک ہے نا وہ ساری ایک تھیلے میں جمع ہو رہی ہے وہ اگالی کرتے ہیں نکالتے ہیں دیکھا ہوگا آپ نے گائے کو یوں ایک ڈکار مارتی ہے سارا کھایا ہوا باہر. اب اللہ نے کہا کہ اب تسلی سے بیٹھ کے چباتے رہو چباتے رہو نگلتے رہو چباتے رہو وہ شاپر میں جمع ہو رہا ہے تو اس کو جگالی سسٹم دے دیا یہ اتفاق سے لگ گیا بھائی اس کے اندر ہے بھائی تو خود بہت ہو گیا. ایک ایک چیز کو اللہ نے بنایا مکڑی کو کیسا بنایا مکڑی ایسی تیز رفتار جانور نہیں ہے سست ترین جانور ہے. اب اگر شیر جیسی اس کو رفتار دی جاتی پھر تو بات تھی لیکن اللہ نے اس سے رفتار چھین لی اتنے ساری تو اس کی ٹانگیں افورڈ ہی نہیں کر سکتی وہ زیادہ چلنا دو ٹانگوں پہ تو آدمی ایک پہلے آگے رکھی تھی وہ جب چلتی ہے نا تو اس کو سمجھ میں آ رہا کون سی والی ٹانگ آپ آگے بڑھانی ہے میں نے 15-20 تو ٹانگیں ہوتی ہیں اس کی. تو اللہ نے اس کو کیا دیا بھائی تو یہیں بیٹھ تجھے میں نے سست بنایا ہے تو میں نے جیسے پاکستان میں بے روزگار لوگوں کے لیے خصوصی پیکج ہوتے ہیں نا حکومت کی طرف سے پوری دنیا میں ہوتے ہیں ہوتا ہے نا بھائی جو بے روزگار ہیں ان کو حکومت کی طرف سے 3,000 روپے وظیفہ ملے گا ایسا ہوتا ہے نا پاکستان میں تو نہیں ہوتا دنیا بھر میں ہوتا ہے. تو اس کا پاکستانی بڑا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. کسی نے بتایا چائنا میں بہت سے پاکستانی جن کو جاب مل بھی رہی ہوتی ہے نا یہ شو کرتے ہیں کہ ہمیں نہیں مل رہی اور بے روزگار بن کے بیٹھتے ہیں تاکہ پیڑے کھائیں فری میں بیٹھتے. یہ حرام ہے ناجائز ہے کسی اچھا وہ دلیل یہ دیتے ہیں یہ تو غیر مسلم حکومت ہے ان کو تو بیوقوف بنانا جائز ہے حرام ہے کسی غیر مسلم سے بھی آپ اس کا مال اس کی اجازت کے بغیر نہیں کھا سکتے اس کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتے آپ ان کے ملک کے قانون کی کو فالو کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. تو مکڑی کیا کرتی ہے اس کو اللہ نے جال بنانے کا ایک ہنر سکھا دیا تھوک سے ایسا خوبصورت جال بناتی ہے بنتی رہو ایسے کر کے بیٹھ جاتی ہے. اس کے بعد مکھی خود ہی آتی ہے اس خصوصی پیکج کے تحت. مکھی کو کیا پتا یہ جو ہے نا یہ بے روزگار لوگ مکھی تو اڑتی ہے نا مکھی بڑی اڑتی ہے اور یہ سمجھتی ہے میرے جیسا دنیا میں میں تو اتنا کماؤں گی جب چاہوں اگر مٹھائی پہ بیٹھ جاؤں جلیبی والے کے پاس بیٹھ جاؤں. مکڑی پہ ترس کھاتی ہے یہ دیکھو نہ انڈا موڑ جا سکتی ہے نہ ناگن جا سکتی ہے ادھر تیجے کی مٹھائی بٹ رہی ہے ٹھیک ہے نا ادھر قرآن خوانی کی بالو شاہی بٹ رہی ہے. مکڑی پہ ترس کھاتی ہے کہ یہ کمبخت ادھر ہی بیٹھی ہوئی ہے اس کی قسمت خراب اور پتہ نہیں کسی کی نظر لگ گئی ہے اس کو کیا ہو گیا ہے اچھا ہوا اللہ نے مجھے مکڑی نہیں بنایا. مکھی کیسے بائی ایئر سفر کرتی رہتی لیکن مکھی کو پتہ نہیں کہ تیرا یہ سفر وہ جو مکڑی ہے نا اس کو اللہ نے ایسے ایسے سست لوگوں کو اللہ کی طرف سے خصوصی پیکج ملے ہوئے ہیں تیری اڑان ہی تجھے ادھر پھنسائے گی جا کے. اڑتے اڑتے کسی دن آتی ہے بھرم جال میں پھنسی ہوا پھر مکڑی نے جو اس کو ایسے گرفت. میں نے تو یہ منظر اپنی آنکھوں سے کئی دفعہ دیکھا ہے میں جب دیکھتا ہوں نا کبھی مکڑی تو میں بیٹھ جاتا ہوں کہ یار یہ کیسے کرتی ہے بڑا مزہ آتا ہے وہ منظر دیکھنے میں. تو پھر ایسے اس کو بننا شروع کرتی ہے جیسے آپ کسی قیدی کو گرفتار کرتے ہیں لپیٹ لپیٹ کے وہ پہلے تو بڑے ہاتھ پاؤں مارتی ہے اس کے بعد پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ پر نہ ہو کے بھی مجھ سے اچھی ہے. احسن کل شیئن ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا ثم ہدا اور پھر اس کو اس کے راستے پہ چلا دیا بہترین انداز سے. پروان پرندوں کی پروان دیکھیں جو اڑنے کا طریقہ ہے اولم یرو الی الطیر فوقہم صافات فرمائیے پرندوں کی طرف دیکھتے نہیں کیسے سب بستہ ہو کے سفر کرتے ہیں. یہ جو لمبے لمبے سفر کرنے والے پرندے ہیں اللہ نے ان کو ڈسپلن سکھا دیا ہے. کوے میں ڈسپلن نہیں ہے کیونکہ کوا جو ہے نا لمبے سفر نہیں کرتا. کوا کیا کرے گا, آپ کبھی دیکھیں یہاں صبح صبح کوے جو ہے نا فجر سے کی نماز کے بعد سارے سرجانی ٹاؤن کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. میں نے یہاں دیکھا صدر اور ٹاور کے جتنے کوے ہیں سرجانی ٹاؤن کے باہر جا رہے ہوتے ہیں. تو ایک صاحب نے کہا یہ سارے صبح صبح جاب پہ نکلے ہوئے ہیں. حقیقت بالکل ایسے ہی منظر لگتا ہے, پتہ نہیں وہاں کوئی مردے ہیں یا گدے ہیں یا سرجانی ٹاؤن سے آگے کی بات کر رہا ہوں. اور شام کو آپ کبھی دیکھیں سارے سرجانی سے واپس آ رہے ہوتے ہیں. میں نے کئی دفعہ یہ منظر دیکھا, لیکن قطار میں نہیں ہوں گے. قطار میں نہیں, چڑیا قطار میں سفر نہیں کرتی ہے. وجہ اس کی ہے کہ ان کے سفر اتنے لمبے نہیں ہیں کہ ان کو ڈسپلن کی ضرورت ہو. لیکن جب آپ لمبے سفر پہ جاتے ہیں تو کانوائے کی شکل میں جاتے ہیں, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. پورا لمبا سفر جب ہوتا ہے نا تو خطرات بہت ہوتے ہیں اس میں. پھر جو ہے نا پورا پورا گروپ جاتا ہے, حج گروپ جاتا ہے کہ نہیں جاتا. ایسا نہیں ہوتا کوئی بھی آدمی اٹھا اور یہاں سے جناب کشتی میں بیٹھا اور کشتی میں بیٹھ کے مکہ مدینہ نکل گیا, ایسا نہیں ہوتا. اگرچہ پاکستان میں ایسا بھی ہوتا ہے, وہ میں واقعہ سناتا ہوں نا. یہ جو ایجنٹ ہے نا, ایجنٹ یہ بہت بیوقوف بناتے ہیں. ایک آدمی کو بحرین جانے کا بڑا شوق تھا, تو یہاں اس نے کسی ایجنٹ نے اس کو بیوقوف بنایا اور کشتی میں لے جا کے نا سمندر کے اندر گھماتا رہا. اس سمندر کے اندر جا کے تھوڑی پتہ چلتا ہے کدھر جا رہا ہوں. لا کے ادھر گوادر کے ساحل پہ اتار دیا. بولا یہاں تک میری ذمہ داری تھی, آگے اپنی ذمہ داری پہ بحرین خود ہی جاؤ. اس نے کہا چلو یار دیکھتا ہوں کدھر کو ہوگا. تو اسے ایک اور بندہ نظر آیا, کہا یار یہ پاکستانی تھا, وہ بھی اسی چکر میں آیا تھا. اس سے پوچھا یار یہ بحرین کدھر کو ہے. کہہ رہے پتہ نہیں, میں تو خود قطر میں گھوم رہا ہوں. مجھے پتہ نہیں, میں تو خود کہا ہوں قطر میں گھوم رہا ہوں. ایجنٹ جو ہے نا ایسے بھی حکومت بناتے ہیں لوگ. اکیلے آدمی کا یہ ہوتا ہے, گوادر پہ گھوم رہا ہے یا ٹھٹھا میں ہوگا اور سمجھ کیا آ رہا ہوگا میں کہاں ہوں, بحرین کے پرانے قبائل ان میں ہوں میں. تو لمبے سفر ہمیشہ گروپ کی شکل میں ہوتے ہیں, پورے پورے جتھے جاتے ہیں, لائن بنا کے جاتے ہیں. تو یہ جو پرندے لمبے لمبے سفر کرتے ہیں, لمبے لمبے, سردیوں میں نارتھ سے ساؤتھ چلے جاتے ہیں, ساؤتھ سے نارتھ چلے جاتے ہیں, تو ایک زمین کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے جا رہے ہیں. ان پرندوں کی جان خطرے میں پڑ جائے اگر یہ اکیلے سفر کریں, تو پھر یہ گروپ کی شکل میں کیسی صف بنا کے اتنے لمبے لمبے سفر. ہم نے تو پہلے وہاں رہتے تھے نا, سمندر ذرا قریب تھا تو دیکھتے تھے ہم سردیوں میں اور گرمیوں میں ایسے غول کے غول جا رہے. ایک پرندہ بھی, لڑکے شکار کرنے جاتے تھے تو جب فائر کرتے تھے نا تو ایک آدھ پرندہ دائیں بائیں ہو جاتا تھا, لیکن فوراً آ کے دوبارہ لائن, کوئی وی کی شکل میں کبھی یو کی شکل میں. تو وہ شکلیں ان کی تبدیل نہیں ہوتی. ان کو کس نے سکھایا بھائی کہ ایسے یو بنا کے جانا ہے یا وی بنا کے جانا ہے یا بالکل آئی کی شکل میں یا ٹی کی شکل میں جانا ہے. ٹی کی شکل میں تو کبھی ٹی کی شکل تبدیل نہیں ہوگی, یو میں ہے تو یو کی شکل بنا کے جائیں گے. ایسا بہترین نظام, اتنے اتنے سے دماغ ہیں ان پرندوں کے, دو چار تارے ہیں مگر اس میں کیسی بہترین. ان کے گھونسلے بنانے کے طریقے دیکھو, کیسا گھونسلہ بناتے ہیں درخت کے اندر سوراخ کر کے, ایسا خوبصورت اس کو ڈیزائن کرتے ہیں. انسان نہیں بنا سکتا, کوئی کسی بڑھئی کے ذمے لگائے نا وہ اتنی خوبصورتی سے نہیں اس کو کاٹے گا, لیکن بنا لیتے ہیں. چڑیا کو دیکھیں کیسا گھونسلہ بناتی ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا, اس کائنات کی ایک ایک چیز بتا رہی ہے کہ وہ صاحب کمال ہے, وہ کچھ کرنے میں کسی سبب کا محتاج نہیں ہے. تو جب وہ محتاج ہی نہیں ہے تو پھر وہ کرتا کیسے ہے؟ تو ایسے کرتا ہے جس چیز کا ارادہ کرتا ہے وہ چیز وجود میں آ جاتی. اب کوئی بچ سکتا ہے بھائی اس سے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. فرمایا اس کا معاملہ ایسا ہے کہ جب وہ کسی شے کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا, وہ ہو جاتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ یہ ہو جا بھی اللہ نے مجازن کہا ہے, ورنہ حقیقت میں ہو جا کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. کہنے کا یعنی کسی کام کے کرنے کا ارادہ, اس ارادے کا نام کیا ہے؟ وجود. وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو تو بغیر سبب کے بنا دیا, پھر آگے اس کو اسباب سے جوڑ دیا, اس میں اس کی حکمتیں, محتاج نہیں ہے. تبھی حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا اس نے, دکھاتا رہتا ہے اپنی قدرتیں. تو اور دوسری بات یہ کہ اس کا علم کامل, علم کامل کی دلیل یہ کہ احکامات اللہ کے اس کائنات میں نازل ہو رہے ہیں اور یہ کائنات ایک طریقے سے چل رہی ہے. آپ کسی ادارے کو بنائیں گے تو خود بخود نہیں بنے گا, کوئی بنانے والا ہوگا, لیکن بنا کے چھوڑ دیں گے تو پھر برباد ہو جائے گا. بنا کے اس کی انتظام اور اس کی جو ہے نا نگرانی کریں گے تو جتنا اچھا ادارہ ہے تو یہ اس کی علامت ہے کہ مینجمنٹ اتنا ہی جاگ رہی ہے, دیکھ رہی ہے, بھائی پرنسپل صاحب روزانہ پابندی سے آ رہے ہیں اور جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. اگر وہ سوتے رہے گھر پڑے انہیں پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے, تھوڑے دنوں میں اسکول ٹھپ ہو جائے گا. تو اللہ فرماتے ہیں اس کائنات کا نظام کا چلنا اس کی علامت ہے کہ وہ سب چیزوں کو دیکھ رہا ہے, کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے. دعاؤں کو سنتا ہے, یونجیکم فی ظلمات البر, فرمایا کون ہے جو خشکی کے اندھیروں میں تمہاری پکار کو سنتا ہے. کتنے بزرگوں کی دعائیں اللہ نے اندھیروں میں سنی اور قبول کی. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں, سمندر کی تہ میں, کئی اندھیروں میں اس مچھلی کے پیٹ سے اللہ کو پکار رہے ہیں, اللہ نے ان کی پکار کو سنا. تو جو آسمان پر عرش پر بیٹھ کر سمندر کی تہ میں اپنے نبی کی پکار کو سن سکتا ہے, اس کا مطلب وہ سننے میں بھی کسی سبب کا محتاج نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نا اللہ سے تو لاکھوں لوگ ایک وقت میں دعائیں مانگ رہے ہیں, تو یہ اللہ سب کی کیسے سن رہا ہے بھائی؟ یہ اس لیے ہمیں اشکال ہوتا ہے کہ ہم کان کے ذریعے سنتے ہیں اور کان مخلوق ہے, اس کی صلاحیت محدود ہے اور سننے کے لیے اسباب ہیں. جب کوئی بات کرتا ہے تو جو ہے نا لہریں نکلتی ہیں, وہ ایسے یوں 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 لہریں کر کے سفر کرتی ہیں, پھر ایک فریکوینسی کے تحت اس کے کان کے پردے سے ٹکراتی ہیں, پھر وہ جب ٹکراتی ہیں لہریں بنتی ہیں, پھر دماغ ان لہروں کو پڑھتا ہے, اس سے سننے کا عمل وجود میں آتا ہے. اللہ سننے کے لیے لہروں کا محتاج ہی نہیں ہے بھائی. اب چونکہ چار آدمی ایک وقت میں بات کر رہے ہو نا, تو سب کی لہریں آگے ایک دوسرے سے خلمت ہو کے ٹکرا رہی ہوتی ہے. ایک آدمی گالیاں دے رہا ہے, ایک آدمی آپ کی تعریفیں کر رہا ہے, ایک آدمی آپ کو برا بلا کہہ رہا ہے, ایک آدمی جو ہے نا آپ سے کوئی قرضہ مانگ رہا ہے, سارے ایک ہی ٹائم پہ آگے, تو سب کی قرضے والی لہریں بھی, گالیوں والی لہریں بھی, تعریفوں والی بھی, خلط مت ہو کے کھچڑی پک کے کان سے ٹکرا رہی ہے. اب کان پریشان ہوتا ہے یہ ہو کیا رہا ہے, تو آپ کیا کہتے ہیں بھائی ایک ایک کر کے بات, پہلے آپ اس کے بعد آپ, ٹھیک ہے نا, اس کے بعد آپ, پہلے ان کو خاموش ہونے دیں. جج کیا کرتا ہے, دو وکیلوں کو اکٹھا بولنے دیتا ہے وہ, بھائی پہلے آپ بتائیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, آپ چپ ہوں گے تو پھر وہ بولے گا. دونوں اکٹھا بولنا شروع کرتے ہیں, جج کرسی چھوڑ کے بھاگ جائے گا, بولے کسی کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی, کیونکہ اس کو جو اللہ نے کان دیے ہیں جج ان کانوں کے ذریعے سنتا ہے, اور کان ایک آلہ ہے اور آلات کی صلاحیتیں محدود ہوتی ہیں, لامحدود نہیں ہوتی. جیسے ہم کچھ کرنے میں کسی چیز کے محتاج ہیں, تو جیسی چیز ہوگی آگے ویسی چیز بنا سکتے ہیں, کیا خیال ہے؟ تو وہ محدود چیزیں بنائیں گے ہم, لامحدود نہیں بنا سکتے. سمندر میں ہم نے اتنا بڑا جہاز بنا دیا لوہے کا, سمندر میں ہم نے ٹرین کا ٹریک نہیں بنایا, ہم نے کہا ابھی اتنی ٹیکنالوجی نہیں ہے, اتنا کچھ نہیں ہو سکتا, ابھی اس کے لیے بہت ٹائم چاہیے. تو محدود چیزیں ہیں نا. تو ہمارے چھوٹا سا اس میں واقعہ سنا کے میں بات ختم کرتا ہوں کہ انسان کی صلاحیتیں محدود. تو اکثر میں ایک بات کہتا ہوں کہ کسی مزدور سے کام لینا ہو تو اس کے آرام, اس کو خوب آرام بھی دو اور خوراک بھی اچھی دو, پھر کام لو اس سے, کیونکہ اس کی صلاحیتیں محدود ہیں نا, تو خوراک اچھی جائے گی, پراپر آرام ہوگا, کام کی صلاحیت بڑھے گی, کیونکہ ہم تو اسباب کے محتاج ہیں, اسباب کے محتاج ہیں. کام نہ آرام لینے کر رہے دے رہے نہ کھلا رہے ہیں, تو اس کا آؤٹ پٹ کیا ہوگا؟ تو وہ اس پہ, حضرت استاد محترم ہیں میرے استاد ہیں حضرت مفتی ابو لبابہ صاحب, ان کا ایک واقعہ سناتا ہوں. وہ یہ ضرب مومن اخبار میں نا, وہ اتوار کی رات ہے یا پتہ نہیں جمعے کی رات کو یہ اخبار چھپتا ہے, تو رات کو کام بہت ہوتا ہے, تو اس میں ضرب مومن کی انتظامیہ کی طرف سے اس رات عملے کو کھانا بہت اچھا کھلایا جاتا ہے. ابھی کام زیادہ ہے تو کھانا کیا ہوگا؟ اچھا ہوگا. تو ایک دن کیا ہوا, حضرت مفتی ابو لبابہ صاحب بھی کام میں مشغول تھے, تو انتظامیہ نے دال کھلائی. کیا کھلایا؟ دال. اب جب دال کھلائی ہے تو وہ وقت ہو گیا, بالکل صبح اتفاق سے جب اخبار چھپ کے آئے تو پرنٹ اس میں ڈبل ڈبل دھندلا دھندلا پرنٹ آ رہا. اب وہ ضرب مومن کی انتظامیہ پریشان, یہ پرنٹ تو صحیح آیا ہی نہیں. تو حضرت مفتی ابو لبابہ صاحب نے فرمایا کہ جب دال کھلاؤ گے تو پرنٹ تو پھر دھندلا ہی آئے گا. کیا خیال ہے؟ جو چیز پیٹ میں اترے گی نتیجہ تو وہی ہے نا. وہ تو مزاح کر رہے تھے, لیکن حقیقت کیا ہے کہ بھائی, یعنی ہم کیا ہے, اصل بات کیا ہے, اسباب جیسے ہوں گے نتائج کیسے ہوں گے, یہ تو خیر لطیفہ اس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے. ماش کی دال کھلائی تھی, ماش کی دال سے پرنٹ کبھی دھندلا نہیں آتا, ماش کی دال تو بہت پروٹین سے بھرپور ہوتی. وہ تو ایک مزاح کر رہے تھے بات سمجھانے کے لیے, لیکن حقیقت کیا ہے کہ جیسے اسباب ہوتے ہیں نتائج ویسے ہی ہوتے ہیں. تو اسباب چونکہ محدود لہذا نتیجے بھی محدود. انسان کے پاس زمینی وسائل ہیں تو وہ بلندیوں تک پہنچا, مگر یہ نہیں کہ سورج سے بھی آگے نکل گیا. کہتا بھائی سورج میں تو اتنی گرمی ہے, اس کے لیے بھی کوئی مشین ایجاد نہیں ہوئی ہے, اور بظاہر لگتا بھی نہیں ہے کہ اس کی ٹیمپریچر کو برداشت کرنے والی کوئی چیز اس زمین میں موجود ہو, وہ بن نہیں سکتی. سورج تک پہنچنا انسان کے لیے ناممکن. وجہ اس کی ہے کہ سورج کا جو ٹیمپریچر ہے نا, وہ اسٹیل مل کی بھٹی میں جتنا ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے. تو اب تک کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اسٹیل مل کی بھٹی میں ڈالو اور پگھلے نہ ہو, کوئی ایسی چیز نہیں. کیونکہ زمین ہے نا, اس زمین کی جتنی چیزیں ہیں وہ ایک خاص ٹیمپریچر پر, اس کے بعد میں تو محدود صلاحیتیں. جبکہ اللہ تعالیٰ جب کچھ کرنے میں کسی سبب کا محتاج ہی نہیں ہے تو پھر وہ لا محدود چیزوں کا مالک ہے, جو وہ چاہے کر لے. تبھی اس نے جو جنت بنائی ہے نا, بتا دیا مالا عین الرأت, یہ تو تم نے زمین کی چیزوں کو دیکھا ہے, اصل تو میں نے ابھی بتا ہی نہیں ہے تمہیں, اصل تو دکھائی نہیں ہے, وہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے, تم بھول جاؤ گے ان نعمتوں کو. اور جو میں نے جہنم بنائی ہے وہ بھی ایسی ہے کہ یہ تکلیفیں اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے. تو اب اللہ ہر ایک کی سنتا ہے, اس پر اشکال نہیں ہونا چاہیے کہ ہزاروں اجتماع میں لوگ, ہزاروں لوگ ایک وقت میں رو رو کے دعائیں مانگ رہے ہیں, اللہ سب کی کیسے سن رہا ہے. بھائی ایسے سن رہا ہے کہ وہ سننے کے لیے کان کا محتاج نہیں ہے. یہاں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی کے پاس ایک ہندو پنڈت آیا, ایک مسلمان آیا ہندو پنڈت کو لے کے. اس ہندو پنڈت نے کہا میں نے بہت سارے لوگوں سے مختلف یہ اللہ کے بارے میں کچھ سوالات کیے ہیں, کسی نے جواب نہیں دیا, آپ سے بھی کرتا ہوں آپ بھی جواب نہیں دے سکیں گے. اسلام پر اعتراض کر رہا تھا نا, انہوں نے کہا ہاں. حضرت نے پوچھا کیا سوال ہے؟ اس نے کہا بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے اپنے بندوں سے, جیسے قرآن میں کلام کیا نا اللہ نے, حضرت موسیٰ سے کلام کیا, حکیم الامہ سے, ہاں کلام کرتا ہے. کہا پھر کلام جو اللہ کرتا ہے تو اس کلام کے لیے تو اللہ کو زبان چاہیے ہے بھائی, تو اس کا مطلب اللہ زبان کا محتاج, کیونکہ زبان کے بغیر تو کلام ممکن نہیں ہے نا. کوئی نہ کوئی انسٹرومنٹ تو ہونے چاہیے نا, کوئی چیزیں تو ہونی چاہیے. تو اللہ جب کلام کرتا ہے تو کس چیز کے ذریعے کلام کرتا ہے؟ وہ چیز اگر اس کے ذریعے کرتا ہے تو اس کا مطلب اللہ اس چیز کا محتاج ہے. وہ حکیم الامہ تھے, انہوں نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ آپ جب بات کرتے ہیں تو کس چیز کے ذریعے؟ کہتے ہیں زبان کے ذریعے. فرمایا جب زبان بات کرتی ہے تو وہ کون سا آلہ استعمال کرتی ہے؟ اس نے کہا وہ تو خود ہی کرتی ہے. نہیں آئی بات سمجھ؟ اس نے کہا وہ زبان کو مزید کسی آلے کی احتیاج نہیں ہے. تو انہوں نے کہا جیسے زبان خود سے کلام کر سکتی ہے تو اللہ کی ذات بھی خود سے کلام کرتی ہے, وہ کسی عضو کی محتاج نہیں ہے. تو اللہ کی ذات بذات خود دیکھتی بھی ہے, اللہ کی ذات سنتی بھی ہے, اللہ کی ذات کلام بھی کرتی ہے, اپنے بندوں کو عطا بھی کرتی ہے, اور وہ کسی ہمارے اس کو جسم سے مبرہ ہے, جسم نہیں ہے اس کا, یہ تو ہم ہیں نا, مادے سے بنے ہوئے چیزیں, تو ہم ان چیزوں کے محتاج ہیں. تو محتاج کی صلاحیتیں بہت محدود. ہماری مثال کنویں کے مینڈک کی ہے, ہم اتنی ترقی کر کے بھی چاند پہ پہنچ کے بھی ہیں کنویں کے مینڈک ہی. چاند اور یہ زمین اس کائنات میں ایک ذرے سے بھی زیادہ ان کی اوقات نہیں ہے. کبھی انٹرنیٹ پہ سرچ کریں نا اس کائنات کو, تو پتہ چلے گا کہ ہم لوگ تو اس کائنات کی اتنی وسعتوں میں کہیں کونے کھدڑے میں پڑے ہوئے ہیں. یہ تو اللہ نے ہمیں اتنی عزت دے دی جو ہم سے کلام بھی کر رہا ہے, اور ہمیں کیونکہ دماغ کی وجہ سے اللہ نے ہمیں اتنی عزت دی ہے کہ تمہارا دماغ میں نے ایسا پیدا کیا کہ تم سمجھتے ہو اچھے اور برے کو, امتحان ہے, ورنہ ہماری کوئی اوقات نہیں ہے اس کائنات میں. اس لیے اللہ کیا کہتے ہیں, جب یہ وہ دو بنیادی صفات مجھ میں ہیں قدرت اور علم, تو میں صرف اس قابل ہوں کہ میری مان کے چلی جائے چلا جائے میری مان کے چلا جائے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے, نہ عبادت میں نہ اطاعت میں. جہاں میرا حکم مخلوق کے حکم سے ٹکرائے گا تو مخلوق کے حکم کو لات مار دی جائے, ٹھکرا دیا جائے, میرے احکامات کو فالو کیا جائے. اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو وہ احمق اور بیوقوف ہے. اور اگر کوئی کہتا ہے اللہ تیرے اس دعوے کی دلیل کیا ہے تو وہ اتنا بڑا احمق ہے, اس کائنات کی ایک ایک چیز دلیل ہے اور اس کو اتنے سارے سائن بورڈ نظر نہیں آ رہے. جیسے آپ ٹریک پہ سفر کر رہے ہیں, سائن بورڈ آئے آگے کھائیے, پھر ایک سائن بورڈ آیا آگے کھائیے, پھر اس سے بڑا آگے بھائی آگے کھائیے, اسپیڈ آہستہ کر لے, آپ دھڑام سے جا کے گر جاتے ہیں اور ہڈیاں ہو جاتی ہیں. پھر لوگ پوچھتے ہیں آپ کو کیوں گرے بھائی, کہہ یار مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آگے کھائیے, مجھے پتہ ہی نہیں تھا, مجھے تو کھائی نظر ہی نہیں آ رہی تھی. جیسے لوگ کہتے ہیں میں تو اللہ نظر ہی نہیں آتا, ہمیں تو جنت نظر ہی نہیں آ رہی. او بھائی تمہیں کھائی بھی تو نظر نہیں آ رہی, نظر نہیں آ رہی اسی لیے تو سائن بورڈ لگائے ہیں. اگر نظر آ رہی ہوتی تو سائن بورڈ کی کیا ضرورت تھی؟ اسپیڈ بریکر اگر نظر آ رہا ہوتا تو پھر یوں کیوں لگایا جاتا, خبردار آگے اسپیڈ بریکر ہے. تو اللہ نے بھی, اللہ کی ذات چونکہ نظر نہیں آتی, اس کی صفات نظر نہیں آتی, تبھی اللہ نے اپنے ذات کو منوانے کے لیے, اپنی صفات کو منوانے کے لیے لاکھوں کروڑوں سائن بورڈ پیدا کر دیے ہیں. خود فی انفسکم فرمایا تمہاری ذات میں اتنے سارے سائن بورڈ ہیں جو تمہیں بتا رہے ہیں کہ تمہاری آنکھیں, تمہاری ناک, الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین, کیا میں نے آنکھیں نہیں بنائی؟ جن آنکھوں سے دیکھ رہے ہو وہ آنکھیں خود ایک سائن بورڈ ہیں, جن سے تم سائن بورڈ دیکھ رہے ہو نا آگے کھائیے, وہ آنکھیں خود بتا رہی ہیں, یہ خود ایک علامت ہے, ایک سگنل ہے, ایک اشارہ ہے کہ اس کو, ان آنکھوں کو بنانے والا کوئی بڑا طاقتور ہے. تو ایک ایک چیز اللہ نے قرآن مجید میں بیان کی ہے. تو بھائی یہ ساری باتیں اس کی علامت ہیں کہ جو آدمی اللہ کا انکار کرتا ہے, مذہب کو فالو نہیں کرتا, مولویوں کو برا بھلا کہتا ہے, مولوی پرانے زمانے کے لوگ سیکولر ہونے سے لبرل بننے کی کوشش کرتا ہے, اور کمال کی بات ہے وہ اپنے آپ کو کہتا بہت عقل مند ہے, جتنے بھی لبرل طبقہ ہے نا وہ سب اپنے آپ کو کیا بڑے فنٹر سمجھتے ہیں, ہوتا ہے نا لبرل, ہم نہیں مانتے مولوی چلیں, ہم تو اب عقل سے ثابت کرو, ہمارے عقل سے ثابت, میں تو دن رات واسطہ پڑتا ہے نا, میں نہیں مانتا ان کو, یہ کیا داڑیاں پجامے ان کے دیکھو اور مسواکیں دیکھو, یہ لگے نہیں, امریکہ کو دیکھو کہاں چلا گیا, جاپان کو دیکھو کہاں چلا گیا, کہاں چلا گیا, قبر میں جائے گا. ٹھیک ہے, جاپان سائنس جو امریکہ کا سائنسدان ترقی کر کر کے چاند پہ پہنچا تھا, گیا کہاں ہے وہ آج بھی, وہ بھی قبر میں پڑا. ترقی منع نہیں ہے, اس پہ تو میرے مستقل بیانات ہیں ترقی کی اہمیت ہے, لیکن اس کو سر پہ مسلط نہ کرو, مسلط نہ کرو ترقی کو. اصل ترقی کیا ہے؟ آپ کی عقل درست فیصلہ کرنا شروع کر دے, مجھے بنایا کیوں, مجھے پیدا کیوں کیا گیا. تو اس لیے یہ جو لبرل طبقہ زیادہ فنٹر اور ذہین بننے کی کوشش کرتا ہے نا, یہ تکبر ہے, تکبر, اپنی اوقات بھول گیا ہے. صحیح ہے نا, اپنی اوقات. تبھی اللہ نے ان کو تکبر کے قرآن میں بہت زیادہ اللہ نے ان کی اس بتایا کہ یہ متکبر ہیں. بل ادار کا علم ہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عموم, فرمایا یہ بیچارے آخرت کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں. پھر فرمایا نہیں نہیں شک نہیں ہے, پہلے کہا ان کو شک و شبہات ہے کہ پتہ نہیں اللہ ہے آخرت ہے نہیں ہے, پھر فرمایا نہیں نہیں اصل میں شک نہیں ہے. بل پہلے تو بتایا کہ ان کو سرے سے علم ہی نہیں ہے, پھر ترقی کر کے بتایا نہیں علم ہے شک ہے, پھر آگے فرمایا نہیں شک بھی نہیں ہے, جان کر اندھے بنے ہوئے ہیں, سب پتہ ہے, ہر جگہ عقل کا استعمال ہو رہا ہے, مگر مذہب کے معاملے میں آ کے کیا کہتے ہیں, سمجھ میں نہیں آتی باتیں. تو اللہ فرماتے ہیں سب سمجھ, کیسا عجیب انداز ہے نا قرآن میں, کہ پہلے اس کو کہتے ہیں ترقی من الادنی الی الاعلی, بات سمجھانے کے لیے پہلے یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ بیان کی جاتی ہے. بل ادارک علمہم فی الآخرہ, فرمایا آخرت کے بارے میں بیچاروں کو پتہ ہی کچھ نہیں, پہلے اللہ نے گویا ان کو بیچارہ فرض کیا ہے, بیچاروں کو پتہ ہی نہیں, ان کو پتہ ہی نہیں, دعوت نہیں پہنچی دین کی مذہب کی, اور ان کو پتہ ہی کچھ نہیں, تحقیق کا موقع ہی نہیں ملا. پھر آگے فرمایا بل ہم فی شک منہا, نہیں نہیں تحقیق کا موقع تو ملا ہے مگر پوری طرح بیچارے سمجھ نہیں پائے, شک ہے. آگے فرمایا یہ بات بھی غلط ہے, میں رجوع کر رہا ہوں اس سے, صحیح ہے نا, غلط تو اس لیے نہیں کہ اللہ غلط بات کرتے ہیں, بلکہ اگلی بات کو سمجھانے کے لیے یہ کلام میں ایک طریقہ ہوتا ہے, سمجھانے کے لیے طریقہ ہوتا ہے. اصل آخری یہ پچھلی دو تو محض تمہید تھی, تو اللہ نے اپنی بات سے رجوع کیا, فرمایا نہ تو ان کو کچھ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کچھ پتہ ہی نہیں ہے, نہ میں یہ کہتا ہوں کچھ شک و شبہ ہے, بلکہ اصل بات یہ بل ہم منہا عمون, جان کر اندھے بنے ہوئے, اندھے, سب چیزیں نظر آ رہی ہیں مگر شہوت پرستی, کیونکہ اللہ کو ماننا پڑے گا تو پھر اللہ کی ماننے کی بحث اس پہ آنا پڑے گا, پھر اللہ کے احکامات کی بحث پہ آنا پڑے گا, پھر یہ نہیں کہہ سکتے سارے مولوی غلط ہیں, پھر کہیں گے بھائی اگر سارے غلط ہیں تو پھر اللہ کا دین گیا کہاں, وہ کس کے پاس ہے, تو یقیناً کچھ تو صحیح ہوں گے, اگر کچھ غلط ہے تو کچھ تو صحیح, کیونکہ دین تو مولوی ہی بتاتے ہیں نا, ڈاکٹر انجینئر تھوڑی بتاتے ہیں, تو اب وہ مولوی کو اپنی زندگی میں لانا پڑے گا, علماء کو لانا پڑے گا, اور اس سے گھن آتی ہے سیکولر طبقے کو, لبرل طبقے, یہ داڑیوں والے پجامے والوں کو ہم کیوں لیں, پجامے پہنتے نہیں ہیں لیکن وہ پرانے زمانے پہنتے تو وہ ابھی تک انہیں پجاموں کے تانے دیے جاتے ہیں علماء، یہ وہ پجامے والے، یہ ٹکنوں سے چلوانے اوپر کرنے والے، یہ اس طرح کے لوگ، یہ ہمارے قائد بنیں گے، یہ ہمارے رہبر بنیں گے، ان سے ہم مسئلے پوچھیں، ان سے ہم طلاق اور نکاح کے مسائل پوچھیں، ان سے ہم وراثت کے مسائل پوچھیں، تو نہ پوچھو بھائی کس نے کہا ہے، قبر میں جاؤ تو اللہ کو خود ہی بتا دینا، اللہ میں تو کسی کو نہیں مانتا تھا، میں تو اپنی چل کے آیا تھا، تو اللہ کہیں گے کھلاتا میں تھا پلاتا میں تھا، ساری نعمتیں میں نے دی اور مجھے ہی نہیں مانتا تھا، مجھے ہی نہیں مانتا، اب پتہ چلے گا میں نے تو امتحان کے لیے تجھے پیدا کیا تھا، تو اس وقت سے پہلے اللہ سے ہدایت کی دعا مانگا کرو، اللہ سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سورت ختم ہو گئی، اگلے درس میں انشاءاللہ اگلی سورت شروع کریں گے۔ سمیع الحق شاہ عبداللہ امریکہ کے صدر کی قبر پر حاضری دینا اور فاتحہ پڑھنا جائز؟ اللہ کے رسول کی قبر پر حاضری فاتحہ پڑھنا ناجائز کیوں بنایا مفتیوں نے؟ کس نے بنایا بھائی؟ نبی کی قبر پہ حاضری دینا بھی جائز ہے، فاتحہ پڑھنا بھی جائز ہے، صلوات و سلام بھی جائز ہے، الزام ہی غلط ہے تو اس سے ساری بنا کہاں سے صحیح ہو گئی؟ میں بھائی گولڈ چاندی کے علاوہ کی رنگ پہننے سے نماز ہو جاتی ہے؟ مرد کے لیے تو صرف چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے، خواتین کے لیے سونے اور چاندی کی انگوٹھی پہ تو اتفاق ہے، کسی اور دھات کی انگوٹھی میں علماء کی دو رائے ہیں، ہمارا رجحان جواز کی طرف ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ دونوں ہمارے فتاوی میں دونوں باتیں ملتی ہیں، رجحان ہے جواز کی طرف کے پہننے کی بھی گنجائش ہے، تو چاندی کے علاوہ بھی عورت کوئی انگوٹھی پہن سکتی ہے۔ کسی چیز کے سودے کے وقت جو بیانہ دیا جاتا ہے اگر وہ سود نہیں بنتا کسی میں تو مالک بیانہ کی رقم واپس نہیں کرتا ہے؟ بعض بیانہ کی رقم لوٹانا واجب ہے، مالک اس کو ہڑپ نہیں کر سکتا، آپ نے بیانہ کی رقم مکان کے لیے دی بعد میں سودا نہیں ہوا تو وہ جو ہے نا وہ بیانہ کی رقم کھا نہیں سکتا، وہ سمجھ رہے ہو بات؟ کیونکہ کسی مسلمان کا مال اس کی طیب خاطر کے بغیر کھانا حلال نہیں ہے۔ کیا اذان کا جواب نہ دینے پر گناہ ملتا ہے اور اقامت کا جواب دینا ہوئی امام؟ اذان کا جواب نہ دینے پر گناہ تو نہیں ملتا، مگر یہ بہت ہی بدبختی کی بات ہے کہ اللہ کے دائی کی طرف سے پکار ہو اور آپ اس کی پکار نہ سنیں، اس لیے اذان خاموشی سے سننی چاہیے۔ کیا فرض نماز میں امام کو قرات پر لقمہ دیا جا سکتا ہے؟ اقامت کا بھی جواب دینا چاہیے لازم اگرچہ نہیں۔ موبائل پر قرآن کی تلاوت کی تفصیل اور بغیر وضو کے پڑھنے کی تفصیل بتا دیں، ابھی ٹائم ہے بتا دو یا وقت کافی زیادہ ہو گیا؟ اگلے ہفتے پوچھ لیں یار، یہ دوسرا سوال دے دیں، اس میں ذرا ڈیٹیل ہے، یہ بھی وہی مسئلہ ہے ادب و آداب والا، ادب و آداب کی حد تک موبائل کا مسئلہ بتا دیتا ہوں، پھر باقی تفصیل انشاءاللہ بات۔ بہت سے لوگ موبائل پر قرآن کی تلاوت یا کمپیوٹر کی پر قرآن کی تلاوت کو بھی بے ادبی سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کمپیوٹر پر ہم فیس بک دیکھتے ہیں، اس پہ لڑکیوں کی تصویریں بھی آتی ہیں اور فلمیں بھی آتی ہیں، فلانا بھی آتی ہیں، اسی پر ہم قرآن کھول کے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اس طرح موبائل پر کہتے ہیں ہم لڑکیوں کی تصویریں بھی دیکھتے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں، تو پھر قرآن بھی اسی ہونے سے، یہ تو بے ادبی ہو جائے گی۔ تو پہلی بات تو لڑکیوں کی تصویریں کیوں دیکھ رہے ہو بھائی؟ نہیں دیکھو، بیوی کو دیکھتے نہیں ہو اور جو نہیں دیکھنے کی چیزیں ان کو دیکھتے رہتے ہو، تو یہ گناہ ہے۔ لیکن اگر کوئی بعض دفعہ غیر اختیاری سی بھی تصویریں آ جاتی ہیں، اب یوٹیوب پہ آپ کوئی مولانا طارق جمیل صاحب کا بھی بیان سنیں گے نا تو نیچے کچھ دو چار اداکاروں کی تصویریں آ رہی ہوتی ہیں، تو انٹرنیٹ تو عجیب چیز ہے۔ تو اب بعض لوگوں کو یہ اشکال ہوتا ہے کہ اسی اسکرین پہ ایک عورت کی تصویر آ رہی ہے، اسی پہ قرآن مجید کا صفحہ کھلا ہوا ہے، یہ بے ادبی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ گویا اس کی تشبیہ دی جاتی ہے جس برتن میں شراب پیا جائے اسی برتن میں آپ آب زمزم ڈالیں، اسی میں جو ہے نا وہ کھجوریں ڈالیں مدینہ کی، تو یہ تو بے ادبی ہے۔ یاد رکھو یہ قیاس مال فارغ ہے، یعنی جس چیز پہ قیاس کیا جا رہا ہے وہ چیز اس میں اور اس میں بہت فرق ہے۔ کمپیوٹر کی جو اسکرین ہے نا، اسکرین اس کی مثال ہے آئینے اور شیشے کی۔ جب ہم کمپیوٹر میں قرآن، اچھا یہ بھی اشکال ہوتا ہے کہ جس موبائل میں گانے ہیں اسی میں قرآن بھی انسٹال کیا ہوا ہے، یہ بھی گانے اور قرآن ایک ساتھ، یہ بات خوب یاد رکھیں، موبائل میں جب گانے سیو ہوتے ہیں تو گانا گانے کی شکل میں نہیں ہوتا، کیونکہ اتنے گانے اتنے سے ڈبے میں آ نہیں سکتے، وہ ڈیجیٹل فارم میں ہوتا ہے، اس کی کچھ اس کے جو ہے نا کچھ یوں سمجھیں کہ کچھ اشارے ہوتے ہیں، صحیح ہے نا؟ 0101 کی فارم میں ہوتا ہے وہ، بالکل گانا ہوتا ہی نہیں، وہ تو جب آپ پلے کا بٹن دباتے ہیں تو پھر وہ ایک پروسیس کے تحت وہ لہریں پیدا ہوتی ہیں باقاعدہ، وہ لہریں گانے کی شکل میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ تو بی آئی اسی طرح قرآن مجید جو ہے جب انسٹال ہوتا ہے تو وہ قرآن کی شکل میں نہیں ہوتا، جب آپ نے وہ بٹن دبایا اس کو اسکرین پہ لے کر آئے تو پھر وہ لہریں جو ہے نا آیتوں کی شکل میں اسکرین پہ ظاہر ہو جاتی ہیں، اسکرین پہ کسی شے کا ظاہر ہونا یہ بالکل ایسے جیسے آئینے پہ کسی شے کا ظاہر ہو جانا شیشے کے سامنے. جب آپ شیشے کے سامنے آپ آ کے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا آپ اس کے اندر ہوتے ہیں؟ بولو بھائی. بلکہ ہوتا یہ ہے کہ روشنی کی لہریں آپ پہ ٹکرا کے واپس جاتی ہیں, وہ لہریں آپ جیسا انسان بنا دیتی ہیں اس کے اوپر, ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو اب ان لہروں کے سامنے, شیشے کے سامنے کسی بزرگ کو لا کے کھڑا کریں, پھر اس کے سامنے کسی فاحشہ اداکارہ کو لا کے کھڑا کریں, پھر دوبارہ بزرگ کو لائیں تو بزرگ آنے سے انکار کر دیں گے, بولیں گے اسی شیشے پہ کسی فاحشہ عورت کو تم نے دیکھا ہے, اب اسی شیشے پہ میرے جیسے نیک آدمی کو تم دیکھ رہے ہو. ہم کہیں گے حضرت جب فاحشہ عورت کو دیکھ رہے تھے اس وقت آپ نام کی کوئی چیز موجود تھی نہیں, اور جب آپ کو دیکھ رہے ہیں تو وہ فاحشہ عورت نہیں ہے. آئی بات سمجھ؟ اور جب آپ کو دیکھ رہے ہیں تو آپ پھر بھی نہیں ہیں بلکہ آپ کی لہریں ہیں. تو جب کمپیوٹر کی اسکرین پہ قرآن مجید کو آن کیا جاتا ہے, یعنی اس کو لایا جاتا ہے ہوم پیج پہ پڑھنے کے لیے, ٹیبلٹ پہ یا کمپیوٹر پہ یا اس پہ اللہ بھلا کرے آپ کا موبائل پہ, تو اس وقت قرآن ہوتا ہے, باقی تمام چیزوں میں سے کوئی بھی چیز موجود نہیں ہوتی, بلکہ قرآن بھی نہیں ہوتا. قرآن کی وہ لہریں ہوتی ہیں جو ہے نا, لائٹ سے جو وہ لہروں کو ڈیزائن کیا گیا ہے, بنایا گیا ہے. فرق اتنا ہے کہ آئینے کے سامنے سے جب آپ ہٹ جاتے ہیں تو لہریں غائب ہو جاتی ہیں, اور یہ یوں سمجھیں کہ آئینہ, یہ ایک ایسا آئینہ ایجاد کر لیا ہے کہ وہ جب آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوئے نا, جو لہریں جس فریکوینسی کے ساتھ جا رہی ہیں اور جس ترتیب سے, تو آئینے نے ان لہروں کو سیو کر لیا ہے. آپ کو سیو نہیں کیا اس نے, آپ کی لہروں کو سیو کیا ہے. بٹن دبائیں گے تو وہ عمل ریورس ہو جاتا ہے. تو قرآن موبائل میں قرآن کی شکل میں نہیں ہوتا, بٹن دبائیں گے تو وہ لہروں سے آیتیں بننا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس لیے اس میں بے ادبی کا کوئی عنصر نہیں ہے. ہاں, ایک ہی وقت میں اس پیج پر قرآن بھی کھولا ہوا ہو اور اسی پر کوئی فحش چیز بھی ہو, یہ بے ادبی ہے, کیونکہ اس وقت میں اس پر وہ فحاشی بھی موجود ہے, اور حقیقت میں قرآن تو نہیں لیکن وہ جو لہریں بن کے جو الفاظ ظاہر ہو رہے ہیں وہ تو ہیں نا, تو بے ادبی کے لیے اتنا بھی کافی ہے. تو اس لیے بہت چیزیں تو انٹرنیٹ پہ نہ دیکھیں, کمپیوٹر پہ نہ دیکھیں, موبائل پہ نہ دیکھیں, لیکن جیسے وہ چیزیں دیکھنا منع ہے تو یہ چیزیں دیکھنا ثواب بھی ہے. اس لیے موبائل پہ قرآن مجید پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, کمپیوٹر پہ بھی پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لوگ پہلے ہی گانوں میں تو اتنی سہولت ہو گئی ہے, بس میں بیٹھو بٹن دباؤ گانے سننا شروع, فلم دیکھنا چاہو بٹن دباؤ, لیکن قرآن کی تلاوت کرنا چاہو وہ موبائل میں آپ کر نہیں سکتے. تو خیر کے دروازے بند اور گناہ کے دروازے کھل رہے ہیں. تو جیسے خیر کے دروازوں گناہ کے دروازوں میں کھول دیے, چوپٹ اس میں آسانی پیدا ہو گئی ہے, تو انہیں جدید ذرائع کو استعمال کر کے خیر کے دروازوں میں بھی آسانی کرنی چاہیے, وہ بھی تاکہ آسانی سے کھل جائے. ممکن ہے وہ کوئی ٹیبلٹ پہ قرآن پڑھ کے اللہ اس کو ہدایت دے دے, تو اس میں بے ادبی کا عنصر نہیں ہے. اسی سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ ٹیبلٹ ہے یا موبائل ہے یا قرآن آپ کا کمپیوٹر ہے, اس کی اسکرین پہ جب قرآن کا پیج کھلا ہوا ہے تو اسے بغیر وضو ہاتھ لگانا بھی جائز ہے. نہیں یہ بات سمجھ, کیونکہ یہ اصل قرآن کی عکاسی کر رہا ہے, عکاسی اس کا عکاس ہے یہ. جیسے شیشے کے سامنے جب آپ کھڑے ہوں تو جو قرآن لے کے کھڑے ہوئے اس قرآن پہ تو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے, لیکن شیشے پہ جو قرآن کا عکس آ رہا ہے اس شیشے پہ تو ہاتھ لگا سکتے ہیں نا آپ, کیونکہ وہ لہریں ٹکرا کے شیشے پہ عکس بنا رہی ہیں قرآن مجید کا. بیائیں اسی طرح موبائل کی اسکرین پہ اصل قرآن نہیں ہوتا, بلکہ وہ تو اصل تو جس کے پاس تھا نا اس نے پکچر لے کے وہ اس کا سافٹ ویئر بنا دیا, وہ اصل تو اسی کے پاس ہے, وہ بغیر وضو ہاتھ نہیں لگا سکتا. آگے جتنی اس کی وہ چیزیں آ رہی ہیں وہ سب اس کی ریڈیائی لہریں ہیں, ریڈیائی لہریں ہیں, وہ لہریں ہیں تو ان کو ہاتھ لگانا جائز ہے, البتہ بہتر نہیں ہے. بہتر اس لیے نہیں ہے کہ ان کی مشابہت بالکل اصل قرآن جیسی ہو جاتی ہے, اس لیے بعض علماء ناجائز بھی کہتے ہیں, لیکن بہرحال جائز ہے. اور جو کہتے ہیں نا ناجائز, وہ بھی موبائل کے پکڑنے کو ناجائز نہیں کہتے. ٹیبلٹ پہ ٹیب جو ہے نا اس پہ قرآن مجید کا پیج کھلا ہوا ہے تو وہ یہ نہیں کہتے اس ٹیب کو ہاتھ میں پکڑنا ناجائز ہے, بلکہ وہ صرف اتنا کہتے ہیں کہ اس قرآن کی آیتوں کو بغیر وضو ہاتھ لگانا ناجائز ہے. مگر یہ بھی مرجو اور ضعیف قول ہے. صحیح قول یہ کہ اس پیج کو بھی ہاتھ لگا سکتے ہیں, جیسے شیشے کو ہاتھ لگا سکتے ہیں جس میں قرآن کا اثر ہے. تو اس لیے اس میں سہولت ہے ٹیبلٹ میں قرآن پڑھا. ہم نے بڑے بڑے بزرگوں کو دیکھا ہے سفر میں, وہ اب جو عمرہ کرنے جاتے ہیں اب مسجد حرام میں قرآن لے کے جائیں, اس کی بڑی بےدبی کا بھی خطرہ ہوتا ہے اور رش میں گرنے کا خطرہ ہوتا ہے, تو وہ ٹیب اپنے پاس رکھتے ہیں. مسجد حرام میں بیٹھے ہیں نماز کے انتظار میں, اتنی دیر میں صفحہ کھولا قرآن کی تلاوت شروع کر دی. میں نے جو رمضان میں قرآن سناتا ہوں تو مجھے تیاری کے لیے قرآن مجید بھی ہوتا ہے بسا اوقات, اور ٹیب پہ پڑھتا ہوں ٹیپ پہ سہولت ہوتی ہے کہ کہیں بھی جا رہے ہیں نا تو وہ ٹیپ ہاتھ میں, مسجد میں بھی آ گیا, قرآن لانا لے جانا مشکل ہوتا ہے, اس میں بےعدبی کا خطرہ ہوتا ہے. لیکن افضل اور سنت یہی ہے کہ باقاعدہ مصحف میں قرآن مجید میں قرآن کی تلاوت کی جائے, کیونکہ وہ اصل اوریجنل قرآن ہے, اس کی الگ برکت ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ افضل یہی ہے, باوضو ہو کے اس کی برکتیں الگ ہیں. صحابہ تابعین تبع تابعین کی سنت ہے, تو قرآن سامنے رکھ کے اس کی الگ برکت. اچھا بھی لگتا ہے جب گھر میں قرآن سامنے رکھ کے تلاوت کر رہا ہوتا ہے, لیکن ہر جگہ یہ سہولت میسر نہیں ہوتی. اس میں پھر یہ ہے کہ آپ موبائل نہ پڑھنے سے, ناغے سے بہتر ہے کہ آپ کو جس طرح سے آسانی سے پڑھ سکتے ہیں اس طرح سے قرآن مجید پڑھ لیں. آخری سوال رہ گیا بھائی, بہت لمبے سوال ہو گئے, یہ لوگ بھی تھک گئے. ہماری کسی کمپنی میں امپلائی کی سہولت کے لیے اس کی ہیلتھ انشورنس کروائی جاتی ہے, جس میں اتنا خرچ بھی رہا ہوں. ہیلتھ انشورنس جو ہے نا, سوال سے میں سمجھ جاتا ہوں ایک دو سطروں سے آگے کیا پوچھ رہا ہوگا. یہ ہیلتھ انشورنس اپنے اختیار سے کروانا جائز نہیں ہے. بھائی ایک شارٹ کلپ بنا دینا ہیلتھ انشورنس کے بارے میں, یہ بہت سوال پوچھتے ہیں واٹس ایپ پہ بھی لوگ. ہیلتھ انشورنس ہو یا کوئی بھی انشورنس ہو, وہ اپنے اختیار سے جائز نہیں. اور اگر کمپنی میں زبردستی ہیلتھ انشورنس کروائی جاتی ہے, یا کسی ملک کا قانون ہے ہیلتھ انشورنس کا, سعودی عرب میں آپ انشورنس کے بغیر نہیں رہ سکتے, تو پھر اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی جتنی قسطیں کٹ رہی ہیں تو اتنا تک علاج آپ کے لیے جائز. آئی بات؟ باقی اب اگر کلیم کر کے آپ کو پیسہ مل رہا ہے تو جتنی قسطیں آپ جمع کرا چکے ہیں اتنا پیسہ رکھ کے باقی سارا کیا کر دیں؟ صدقہ. اور اگر پیسہ نہیں مل رہا بلکہ علاج ہو رہا ہے ان پیسوں کے بدلے میں, تو آپ نوٹ کریں میرے کتنا جو ہے میرا علاج ابھی تک ہو چکا ہے. اس کو دو طرح سے آپ کر سکتے ہیں, کہ اگر آپ کا علاج اتنا ہوا ہے کہ وہ قسطیں کم تھیں اور علاج مہنگا ہو گیا, تو پھر کیا ہوا کہ کمپنی نے آپ پہ اضافی پیسہ خرچ کر دیا ہے, تو پھر آپ اس کو ایڈجسٹ یوں کر سکتے ہیں کہ مزید جو قسطیں جمع کراؤں گا نا اس میں نیت کر لوں گا کہ میں جو کمپنی کا مقروض بن گیا تھا وہ باقی قسطوں میں وہ میں ادا کر دوں گا. آسان ہو گیا کہ نہیں ہوگی؟ اس کے علاوہ جو اضافی قسطیں پھر جا رہی ہیں وہ کمپنی کو گناہ ملے گا, انشورنس کمپنی کو, کہ وہ آپ کی تنخواہ سے اضافی قسطیں کیوں لے رہی ہے, وہ ناجائز کام کی نسبت اس کی طرف ہو. تو پھر جتنی جمع ہو جائے پھر آپ علاج کرا سکتے ہیں. تو خلاصہ یہ نکلا کہ آپ نے جتنا علاج جتنے پیسوں کا کرایا ہے اتنے پیسے تو, یعنی جتنے پیسے آپ نے جمع کرائے ہیں یا آئندہ جمع کرائیں گے اتنے پیسوں کا علاج کرا سکتے ہیں. اس سے زیادہ کا اگر آپ نے علاج کرا لیا تو پھر اتنے اضافی پیسے آپ کو صدقہ کرنے پڑیں گے تاکہ آپ کا علاج حلال ہو جائے, وہ حرام پیسوں سے کرایا آپ نے, ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پر آپ کو انشورنس کمپنی نے ایک دوا دی 100 روپے کی, اور آپ کی قسطیں, ایک مثال دے رہا ہوں, آپ کی قسطیں 50 روپے جمع ہوئی ہیں اور آپ کو پتا ہے آئندہ مجھے ضرورت بھی نہیں پڑے گی, تو آپ نے جتنے پیسے جمع کرائے تھے اس میں 50 روپے اضافی آپ نے کمپنی سے گویا لے لی, تو 50 روپے کسی فقیر پہ ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کر دو تاکہ یہ علاج آپ کا حلال ہو جائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بعض لوگ حرام کھاتے ہیں مگر بھگنے سے پہلے حلال کر لیتے ہیں اس کو. تھوڑی نامناسب بات ہے وہ, ایسے کہ کسی مسلمان کا مال بغیر اجازت کے کھایا, اب واش روم جانے سے پہلے اس سے معاف کروا لیا ہے بھائی, کھایا تھا حلال مگر آگے جو پروسیس ہوگا, نہیں کھایا کیا تھا حرام, آگے جو پروسیس ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے, حلال ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. اسی طرح آپ نے حرام کھایا ناجائز ہو گیا, لیکن جتنا کھایا وہ پیسے آپ نے کیا کر دیے؟ صدقہ کر دیے. کسی کا حق کھائے تو وہ تو اس کو معاف کرانے بغیر یا اس کو واپس کیے بغیر نہیں ہوگا. اور اگر ان نون پرسن ہے, مسجد سے کہیں بھی چپل چرا لی, پتہ ہی نہیں کس کی چپل ہے, تو اب اس کو حلال کرنے کا کیا طریقہ؟ بھائی چپل لوٹانا تو ممکن نہیں ہے, چپل کے پیسے لوٹا دو. کہیں سے کسی نمازی کے جیب سے پیسے نکال کے پراٹھا کھا لیا ہوٹل سے, اب وہ نمازی تو پتہ نہیں کہاں گیا نا, وہ ملنا ممکن نہیں ہے. تو جب تک وہ پراٹھا پیٹ میں ہے اس پراٹھے کے پیسے کسی غریب کو صدقہ کر دو. بھائی اللہ اصل مالک تک لوٹانا ممکن نہیں ہے اس کی طرف سے, تو وہ کیا ہو جائے گا؟ کھایا حرام اور واش روم جانے سے پہلے کیا ہو گیا وہ حلال. کیسا ٹیکنیکل طریقہ بتایا کہ نہیں بتایا؟ زبردست, فرشتے بھی حیران ہوں گے یہ ہو کیا رہا ہے, فرشتے بھی حیران ہوں گے یہ ہو کیا رہا ہے. مفتیوں کے ساتھ رہا کریں اور ایسی ٹیکنیکل چیزیں انشاءاللہ. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس نیت سے کھایا کریں واش روم جانے سے پہلے, وہ تو ایک کسی سے ہو گیا, توبہ کی توفیق مل رہی ہے تو. یہ تو انشورنس والوں کو بھی میں کہتا ہوں کہ اگر اضافی پیسوں کا علاج کرا لیا ہے تو وہ علاج تو غلط ہو گیا, لیکن اب اس کو حلال کا طریقہ کیا ہے؟ جمع کرا دو. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وہاں رہی نہ بلاک.